لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المومن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اول تاخیر سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے، میں جو موضوع ہے گھریلو تشدد، اسے دیکھنے کی نیت کر لیجئے۔ نیت کر لیں کہ موبائل فون کا استعمال اول تاخیر نہیں کریں گے۔ بڑی توجہ کے ساتھ سننے کی بھی نیت کر لیجئے، عمل کرنے کی بھی نیت کر لیجئے، دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچانے کی بھی نیت کر لیجئے۔ جب کہا جائے صلو علی الحبیب تو درود پاک پڑھنے کی نیت کر لیجئے، جب کہا جائے توبو الی اللہ تو استغفر اللہ کہنے کی بھی نیت کر لیجئے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں الی کلمۃ الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا۔ الدین نصیحہ، دین خیر خائی کا نام ہے، اس حدیث پاک کی پیروی کروں گا۔ بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیا، تو اس حدیث پاک کی بھی پیروی کروں گا۔ خیر الناس من ینفع الناس، اس ارشاد پر بھی عمل کروں گا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ ساسا دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ، مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت بھی دلاؤں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا آج کا جو موضوع ہے یہ اتنا دردناک ہے، یعنی ایسا ہوتا ہے یہ تو میرے علم میں تھا اور اس کی کچھ نہ کچھ شدت کا مجھے اندازہ تھا، لیکن ہمارے اسلامی بھائیوں نے جب اس کی پوری معلومات اور جانکاری حاصل کی، اور جو اس معاملے میں اخباری طور پر جو عدد و شمار اور جس طرح کے واقعات اخبار کے اندر آئے، اگر یہ درست ہیں تو اللہ کی پناہ کیا ہوگا ہمارا۔ اور اتنی کثرت کے ساتھ ہیں کہ مختلف انداز سے تشدد کا شکار ہونے والی، اگر صرف عورتوں کی تعداد لی جائے نا، ہاں صرف عورتیں، کیونکہ اس میں صرف عورتیں نہیں ہیں، گھریلو تشدد میں صرف عورتیں نہیں ہیں، اس میں بہت کچھ ہے۔ جو خبر میں نے جو رپورٹ پڑھی، تو اس وقت دنیا کے جو مختلف ممالک ہیں، ان میں ایک رپورٹ کے مطابق 60 کروڑ خواتین اور عورتیں 60 کروڑ کی تعداد میں وہ ہیں جو مختلف انداز سے جنسی جسمان مختلف تشدد کا شکار ہوتی ہیں۔ بڑے حیرت کی بات تھی، اور نہ جانے کیسے کیسے ممالک اس میں شامل ہیں۔ جی ہاں، صرف پاکستان ہی اس میں انوالو نہیں ہے، نہ میں صرف پاکستان ہی کے موضوع کو لے کر حاضر ہوتا ہوں، بعض ایسے موضوعات ہیں جن میں دنیا کے بہت سارے ممالک، اس میں بالخصوص جن کو آپ ترقی یافتہ اور پڑھے لکھے ممالک کہتے ہیں، وہ ان معاملات میں سر فہرست ہوتے ہیں، بہت ٹاپ لسٹڈ ہوتے ہیں وہ. اور پھر جب واقعات پر غور کرتے ہیں تو گھریلو ملازمہ پر کسی نے تیزاب ڈال دیا، بیوی نے خرچہ مانگا تو اس کی ناک کاٹ دی، دوسری شادی کرنی تھی یا کہیں اور اس کا پیٹ ڈالا ہوا تھا تو بیوی کو قتل کر دیا، جائیداد چاہیے تھی تو باپ کو قتل کر دیا، وراثت بچانی تھی تو بھائی کو قتل کر دیا. اور عجیب و غریب قسم کے واقعات. اگر اس کی تفصیل اگر میں آپ کو بتاؤں، گھریلو تشدد میں کون کون زیادہ تر مبتلا ہیں، تو جو ہمارے پاس تفصیل آئی ہے اس تفصیل سے اندازہ ہوتا ہے کہ شوہر کا بیوی پر تشدد، یہ گھریلو تشدد میں سے ایک تشدد ہے. ساس کا بہو پر تشدد، باپ کا بیٹے پر تشدد، ماں کا بیٹے اور بیٹی پر تشدد، اولاد کا ماں باپ پر تشدد، پوتے اور نواسے کا دادا پر تشدد، بیوی کا شوہر پر تشدد، جی ہاں یہ سب ہی ہوتا ہے، بھائی کا بہن پر تشدد، دیور کا بھابھی پر تشدد، بھائی یعنی دو بھائی مل کر ایک بھائی کی بیوی بنتی ہے دوسری بھائی کی بھابھی بنتی ہے، اس پر تشدد. اتنے تشدد کے واقعات. اور جب اس کے انداز پر جاتے ہیں تو بھی بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے. تشدد کے مختلف انداز دیکھیے کہ کس طرح تشدد کیا جاتا ہے. مار پیٹ کی جاتی ہے، مار دھار کی جاتی ہے، زد و کوب کیا جاتا ہے، نقصان پہنچایا جاتا ہے ذہنی جسمانی طور پر، جس طرح بھی. اس میں ایک انداز یہ ہے کہ تیزاب چہرے پر ڈال دیا جاتا ہے یا بدن پر چھڑک دیا جاتا ہے، تیزاب اللہ کی پناہ. آگ سے جلا دینے کے واقعات ملیں گے آپ کو، گولی سے مار دینے کے واقعات ملیں گے آپ کو، ناک وغیرہ کاٹ دینے کے واقعات ملیں گے، بال کاٹ دیتے ہیں عورتوں کے ایسے واقعات آپ کو ملیں گے، نشہ آور گولیاں کھلا کر مار دینے کے واقعات بھی ہیں، پھانسی پر لٹکا دینے کے واقعات بھی ہیں، تیز دھار آلہ سے مار ڈالنے کے واقعات بھی ہیں، گیس کے واقعات بھی ہیں، گیس جلا کر پھر آگ لگا کر، اس طرح کے واقعات بھی ہیں. اس طرح کے واقعات پر مشتمل مختلف خبریں بھی ہمارے پاس ہیں. پہلے آج کے سلسلے کا میں تھوڑا سا آپ کو انداز بتا دوں، ابھی فی الحال میں آپ کو وہ سلائڈز، وہ خبروں کی سرخیاں اور اس کی کچھ تفصیلات آپ دیکھیں گے. اس کے بعد ہمارے پاس ایک ماہر نفسیات ڈاکٹر کی جو ان کے جو تجربات ہیں اس کی ہمارے پاس ویڈیو ریکارڈنگ موجود ہے. ڈاکٹر صاحب سے ہم نے ویڈیوز لی کہ کیا وجہ ہے کہ یہ ہوتا ہے، تو انہوں نے کچھ اپنے تجربات بیان کیے ہیں. آپ کی کالز ہمارے سلسلے کا امید حصہ بنیں گی. اس کے ساتھ آج کے ہمارے سلسلے میں مفتی علی اصغر صاحب بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہوں گے. پھر ہمارے ڈاکٹر شاہد ہیں، یہ نیورولوجسٹ سرجن بھی ہیں اور اس معاملے میں کافی ان کی معلومات محسوس ہوتی ہے، تو وہ اسلام آباد سے ان شاء اللہ تعالی ہمارے ساتھ ٹیلی فون کال پر ہوں گے، تاکہ ہم کوشش کریں کہ یہ تشدد کی جو واقعات ہیں اسے قابو پایا جا سکے. گویا کہ یہ ایک طرح سے حقائق آپ کے سامنے لا کر، اس کی شدت سامنے لا کر، ایک تربیت کی نیت بنائی جاتی ہے اور تربیت کی نیت بنتی ہے کہ ہم کسی صورت اس قسم کی وحشیانہ اور ظالمانہ حرکتوں سے باز آ جائیں. اور پھر اس کے اسباب پر بھی ہم آپ سے بات کریں گے, اسباب کی تفصیل الگ ہے کہ آخر ایسے واقعات کے کیوں ہوتے ہیں, آخر وہ کیا ریزنس ہیں, وہ کیا سرکمٹینسز ہیں, وہ کیا وجوہات ہیں, وہ کیا حالات ہیں جس کی وجہ سے ایک شخص تشدد پر آمادہ ہو جاتا ہے. بیوی پر تشدد کرتا ہے, اولاد پر کرتا ہے, اولاد ماں باپ پر کرتی ہے, حتیٰ کہ بیوی شوہر پر تشدد کر گزرتی ہے, اور بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں, مل کر ملازمہ کو مار دیتے ہیں. گھریلو تشدد, گھر کی چار دیواری کے اندر ہونے والے تشدد, شہر میں ہونے والے تشدد, محلوں میں, مارکیٹوں میں, بازاروں میں ہونے والے تشدد کے واقعات, بسوں اور ویگنوں میں ہونے والے تشدد کے واقعات, اس کو تو ابھی ہم نے ایسے میں لیا ہی نہیں ہے. آئیے پہلے دیکھتے ہیں تشدد کے بارے میں ہونے والی اب تک کچھ جو واقعات, اس کی کچھ جھلکیاں خبروں کی صورت میں, سرخیوں کی صورت میں آپ کو دکھاتے ہیں.
سیالکوٹ, گھریلو ناچاکی پر نواسے نے فائرنگ کر دی, نانا جاباغ مامو شدید زخمی. لاہور, گھریلو ناچاکی پر سنگل باپ نے 8 ماہ کے بچے کی جان لے لی. چترال, پتھر دل ماں نے کمسن بیٹی کا گلا کاٹ دیا. لاہور میں صفاق بیٹے نے چھڑیوں کے وار سے ماں کو قتل کر دیا. جھنگ, گھریلو ناچاکی پر بیوی نے اپنے ہی خاوند کو نشہ آور گولیاں کھلا کر موت کے گھاٹ اتار دیا. لاہور, گھریلو ناچاکی, شوہر نے بیوی اور بیٹے کو قتل کر دیا. پشاور, گھریلو ناچاکی پر بھائی نے بہن اور بہنوئی کو گولیاں مار کر قتل کر دیا. شیخوپورہ, گھریلو ناچاکی پر شوہر کی فائرنگ, بیوی ساس اور سسر ہلاک.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. یہ ایک جھلک تھی. اس طرح سے واقعات ہو رہے ہیں, اور ہم نے ان میں سے بھی بڑی سلیکٹڈ, اچھا اخبار نے جو ان کی روداد لکھی ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے. اگر وہ سچی ہیں جو اخبار نے لکھا ہے, اگر وہ سچی ہیں, الامان والحفظ. ہم نے فی الحال کوئی نام نہیں دیا, کوئی محلے کا نام نہیں دیا, شخصیت کا نام نہیں دیا. اخبارات میں کیا نہیں ہوتا آپ کو پتا ہے, ہم نے الحمدللہ ایسی کوئی چیز آپ کو نہیں دی. اور یہی ہماری تربیت ہے امیر اہل سنت کی بارگاہ سے, کہ ہمارے پیر و مرشد نے ہماری یہ تربیت فرمائی ہے کہ وہ پہچان ختم کر دی جائے. واقعات اتنے تواتر اور اتنے زیادہ ہیں, اور اب میں کیا بولوں, پتہ نہیں ہوں گے محفوظ گلی کوچے محلے بازار, لیکن شاید کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے گھر اس تشدد کی وبا کا شکار ہیں. یعنی ایک خبر میں نے ایسی پڑھی کہ گھریلو تشدد کی گویا کہ دنیا میں وبا چلی ہے. یہ وبا کا لفظ باقاعدہ میں نے رپورٹ کے اندر پڑھا کہ گھریلو تشدد کی گویا کہ دنیا بھر میں جیسے وبا چلی ہے. اسباب بالکل عوامی تاثرات بھی ہمارے پاس ہیں, عوام نے خود ہمیں بتایا ہے کہ اس کے کیا وجوہات ہیں, کیا ایسا ہوتا ہے. کیونکہ پبلک جو سوچتی ہے, جو دیکھتی ہے, پبلک جو سمجھتی ہے, ہم وہ بھی تاثرات آپ کو ان کی ویڈیوز اس سلسلے میں دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ کتنی زیادہ اس کی اعداد و شمار ہیں, اس کی آئیے میں کو پہلے ایک جھلک دکھاتا ہوں.
تیزاب گردی کے رجحان میں اضافہ. پاکستان میں ہر سال تقریباً 150 خواتین کو تیزاب گردی کا نشانہ بنایا جاتا ہے. 2011 میں تیزاب گردی کے واقعات کی تعداد 150 تھی. 2010 میں تیزاب گردی کے 65 واقعات رونما ہوئے. پاکستان میں گھریلو ناچاکی اور تشدد کے واقعات میں مسلسل اضافہ. 2011 میں گھریلو ناچاکی کے مختلف واقعات میں کم و بیش 7000 افراد تشدد کا نشانہ بنے. 2012 میں گھریلو تشدد کے واقعات میں 100% اضافہ سامنے آیا. 8000 افراد کو جسمانی تشدد کی صحبتیں برداشت کرنی پڑی. پاکستان میں جنوری 2009 تا دسمبر 2012 کے دوران تیزاب پھینکنے کے واقعات. سال 2008 میں 29 واقعات. سال 2009 میں 53 واقعات. سال 2010 میں 32 واقعات. سال 2011 میں 44 واقعات. سال 2012 میں 83 واقعات، مجموعی تعداد 241۔
آپ نے ابھی یہ کچھ اس کے اعداد و شمار سلائڈ پر دیکھے، اقوام متحدہ کی رپورٹ جو میرے پاس ہے یہ 21 جون 2013 کی ہے کہ اس کے اعداد و شمار اور معلومات 1983 سے لے کر 2010 کے درمیان کیے جانے والے متعدد جائزوں پر مبنی ہیں۔ خواتین کے خلاف جسمانی یا جنسی تشدد سے متعلق عالمی سطح کے ایک جائزے کے نتائج کے مطابق دنیا بھر کی خواتین کی کل تعداد کا ایک تہائی حصہ کسی نہ کسی وقت اپنے موجودہ سابقہ خاوند یا کسی نہ کسی کے ذریعے زیادتی اور تشدد کا وہ عورت شکار ہوتی رہتی ہے۔ اس طرح کے واقعات میرے پاس یہاں لکھے ہوئے ہیں، اور بلکہ بعض واقعات تو ایسے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ اس میں ماں باپ کے ہاتھوں تشدد کے واقعات بھی انتہائی ہوش ربا وہ واقعات ہیں۔ تو یہ جو اعداد و شمار آپ کے سامنے جو میں بیان کر رہا ہوں، اس سے مراد یہ ہے کہ اس معاملے کی نزاکت اور حساسیت کا اندازہ ہو کہ بعض اوقات ایسا گھر ہوتا نہیں ہے لیکن ہو جاتا ہے، ایسے حالات ہوتے نہیں ہیں مگر ہو جاتے ہیں، ایسی طبیعت ہوتی نہیں ہے مگر ہو جاتی ہیں۔ تو اب آئیے ڈاکٹر صاحب سے ہم رائے لیتے ہیں کہ جو ماہر نفسیات ڈاکٹر ہیں، ان کو ان تمام تر جو واقعات ہیں اس کے متعلق ان کی پاس کیا معلومات ہے، اور وہ کون کون سے اس معاملے میں اپنے تجربات ہمیں بتاتے ہیں۔ آئیے ڈاکٹر صاحب کا انٹرویو، جو تاثرات اور جو ان کی معلومات جو ہمیں انہوں نے ریکارڈ کروائی وہ دیکھتے سنتے ہیں۔
میرا نام شعیب احمد ہے، میں بطور ماہر نفسیات اپنی خدمات گزشتہ 25 سال سے سر انجام دے رہا ہوں۔ آج مدنی چینل نے جو اب ٹاپک چنا ہے ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے، بیسیکلی وائلنس ہوتا کیا ہے، اگر ہم غور و فکر کریں تو وائلنس ڈسکریمنیشن سے آغاز ہوتا ہے اس کا، اور ڈسکریمنیشن کو اگر ہم اردو میں بات کریں تو اس کو کہیں گے امتیازی سلوک۔ امتیازی سلوک کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ وہ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے گھروں میں پیدا ہوتا ہے، اور گھروں میں ہمارے ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے لواقین کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جب ڈسکریمنیشن کرتے ہیں تو ڈسکریمنیشن جو ہے وہ وائلنس کی طرف لیڈ کر جاتا ہے۔ جب وائلنس کی طرف لیڈ کرتا ہے تو انسان کے اندر سماجی، ذہنی اور جسمانی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ذہنی کا مطلب ہے اس کے اوپر ذہنی دباؤ پیدا ہوتا ہے، سماج کا مطلب یہ کہ سماج کے اندر ایک بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور جب جسم کی بات کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی اس کے اوپر جسمانی تشدد بھی کیا جاتا ہے۔ سماجی، ذہنی اور جسمانی دباؤ بہت گہرا ہوتا ہے، اور جب سماجی دباؤ بڑھتا ہے تو اس کی بنیاد پہ معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور جب ذہنی دباؤ بڑھتا ہے تو اس کے اندر احساس کمتری، شرم، حجاب، ہچکچاہٹ، یہ ساری چیزیں پیدا کرتی ہیں جو کہ اس کو بہت سی چیزوں سے منع کر دیتی ہیں۔ وہ اپنی زندگی کے بارے میں اچھے فیصلے نہیں کر پاتا، وہ اپنی زندگی میں اچھے ڈیسیجن نہیں لے پاتا ہے، اپنی زندگی میں بہتر کامیابی حاصل نہیں کر پاتا۔ اور اس کے ذمہ دار کون لوگ ہیں؟ سب سے اہم چیز تو یہ کہ اس کے ذمہ دار کون لوگ ہیں۔ اس کی ابتدا ہمارے گھروں سے ہی ہوتی ہے، گھروں سے بڑھتے ہوئے وہ اسکولوں پہ، اسکولوں سے بڑھتے ہوئے وہ پھر ہماری جہاں پہ ہم لوگ کام کرتے ہیں وہاں پہ، یا کام کرنے کے علاوہ ہماری کمیونٹی کے اندر، سوسائٹی کے اندر، اور یہ آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح بچوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو چھوٹے بچے جن کے ساتھ باہر کام لیا جاتا ہے یا گھر کے اوپر ان کے ساتھ نازیب الفاظ ادا کیے جاتے ہیں، تو ان کی بنیاد پہ بھی ان کی نفسیاتی نشو نما رک جاتی ہے اور وہ تباہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جو والدین اپنے بچوں کے ساتھ امتیازی سلوک اور تشدد کرتے ہیں تو ان کی نفسیاتی نشو نما ایک بہتر انداز میں نہیں ہو پاتی۔ جب ایک بچے کی نشو نما بہتر انداز میں نہیں ہو پائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ معاشرے کا ایک اچھا شہری بھی نہیں بن پائے گا، اور جو اچھا شہری نہیں بن پائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ سماج کے اندر جب وہ قدم رکھے گا بالغ شخص کی حیثیت سے، تو اس وقت اس کے اندر تشدد، غصہ، جھنجھلاہٹ، ذہنی دباؤ، بہت ساری چیزیں ہوں گی، جس کی وجہ سے وہ معاشرے کے اندر مزید تشدد کا پھیلاؤ کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ تو میری یہ رائے یہ ہوگی اور میری ایک مشورہ بھی ہوگا بطور ماہر نفسیات، ہم چاہتے ہیں کہ والدین اپنے بچوں کو ایک کوالٹی ٹائم دیں جس کے اندر وہ برابری کی بنیاد پہ اپنے بچوں کے ساتھ سلوک اور برتاؤ کیا کریں، اور اسلام بھی ہمیں اسی چیز کی تلقین کرتا ہے. اسلام بھی کرتا ہے کہ برابری کا سلوک ہر شخص سے رکھو, وہ لڑکا ہو, وہ لڑکی ہو, یا وہ کوئی تیسری نسل ہو. تو لہٰذا ہر شخص کے ساتھ اگر ہم برابری کا سلوک رکھیں, انصاف کے تقاضوں کو بھی پورا کریں, تو میری رائے یہ کہ ہم معاشرے کے اندر ایک اچھا شہری بنانے میں ہم بہت مدد کر سکیں گے اس کی. تو جیسے جیسے ذہنی دباؤ ہمارے اوپر بڑھتا چلا جاتا ہے, تو انسان تشویش یعنی انزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے, اور بعض اوقات اس کی انزائٹی اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ وہ ڈپریشن کی طرف لیڈ کر جاتا ہے. ڈپریشن جیسی میں لفظ میں نے استعمال کیا, اس میں آپ سب جانتے ہیں کہ ایک مریض جو ہے وہ اداس, مایوس, معاشرے سے تھوڑا سا کٹ جاتا ہے, سماجی تقاریب میں آنے جانے سے وہ دور ہو جاتا ہے, حتیٰ کہ وہ اپنے کام کاج کی جو سرگرمیاں ہوتی ہیں اس کو بھی بالکل ترک کر دیتا ہے. تو یہ ہمارے پاس ناپنے کے کچھ آلے ہوتے ہیں, جس کی ضرورت پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ذہنی مرض میں اب مبتلا ہو چکا ہے. تو اس کے لیے میں مختصر سے یہ بات کہوں گا کہ ایک شخص جو اپنی ذمہ داری بھرپور طریقے سے سر انجام دے رہا ہوتا ہے, اور وہ سر انجام دیتے دیتے اپنی سرگرمیوں کو وہ روک دے, تو اس کا مطلب ہے وہ کسی نہ کسی ذہنی الجھن کا یا ذہنی دباؤ کا اب شکار ہو چکا ہے. تو اس کو کسی بھی قریبی ماہر نفسیات کے پاس یا کسی سائیکیٹرسٹ کو فوری طور پہ دکھا لینا چاہیے, تاکہ ہم مزید تشدد کی طرف جانے سے اس کو بچا لیں. ہمارے معاشرے میں تشدد کا شکار خواتین ہیں, اور خواتین کے ساتھ ساتھ بچے بھی شامل ہیں. ایک اندازے کے مطابق 70-90% خواتین ڈومیسٹک وائلنس یا گھریلو تشدد کا شکار ہو جاتی ہیں, اور اگر اور تھوڑی سی تحقیق کریں اس کے حوالے سے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 5,000 خواتین سالانہ تشدد کا شکار کسی نہ کسی ذریعے سے ہو رہی ہوتی ہیں. وہ تشدد کس قسم کا ہوتا ہے, جو کہ ہم آج کل اپنے روزمرہ کی زندگی میں دیکھ بھی رہے ہیں اور نوٹ بھی کرتے ہیں, کہ خواتین کے اوپر تیزاب پھینک دیا گیا ہے, ان کو مار دیا گیا ہے, یا ان کو ڈس ایبل کر دیا گیا ہے, یا پھر آنر کلنگ کی بنیاد پہ بھی ان کو قتل کر دیا گیا ہے, یعنی اپنی عزت کی وجہ سے بھی ان کو قتل کر دیا گیا ہے. جہاں پہ ڈسکریمنیشن کا آغاز ہو جائے, یعنی امتیازی سلوک کا آغاز ہو جائے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے وائلنس کو ایک ہوا دے دی ہے. تو لہٰذا ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اب ہم آنے والے وقتوں میں اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ ان کو ان تمام چیزوں کے بارے میں آگاہی دیں, برابری کا سلوک رکھیں, ان کے ساتھ ہر کام کے اندر پڑھائی کے حوالے سے, فیصلہ سازی کے حوالے سے, ان کی خواہشات کے حوالے سے, ان کی شادیوں کے حوالے سے, ان کی پڑھائی کے حوالے سے, جو وہ فیصلہ لینا چاہتے ہیں ان کو ہم فیصلے میں دینے میں مدد کریں, ان کی جو ان کے ذہنوں میں خیالات آتے ہیں, ان کے ذہنوں میں جو سوچیں آتی ہیں ان کو شیئر اپ کریں, اور ان کو ایک بہتر رہنمائی کریں. بطور ماہر نفسیات میں یہ بھی بات کہنا چاہوں گا کہ جو ہمارے بچوں کی پرورش ہوتی ہے, کہ پرورش کے ساتھ ساتھ ان کے اندر کچھ نفسیاتی الجھنیں بھی پیدا ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن ماں باپ ان کو نفسیاتی الجھنیں نہیں سمجھتے, بلکہ ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ہمارے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے, یا شاید ہمارا وہ ادب نہیں کر رہا. بعض اوقات اس قسم کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں گھر کے اندر, کے تشدد اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ اپنے والدین کو یا بیوی کو یا دیگر بچوں کو مرڈر کر دیتا ہے, قتل کر دیتا ہے. اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے اس کو جان بوجھ کے کیا ہے, بعض اوقات ہمیں اس کی نفسیاتی پہلوؤں کو بھی تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ بچہ یا وہ بچی جس نے یہ قدم اٹھایا ہے کہ کہیں وہ نفسیاتی مرض کا تو شکار نہیں ہے, کیونکہ نفسیاتی مرض میں بعض اوقات اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کو اپنے شک کی بنیاد پہ قتل کر دیتے ہیں, جیسے کہ مال خولیا کا ایک مرض ہے جو واضح طور پہ ہمیں نظر آتا ہے لوگوں کے اندر, اور اس مرض کے اندر لوگوں کو شک و شبہات ہونے شروع ہو جاتے ہیں کہ شاید میرا والد یا شاید میری ماں یا میری بیوی میرا خیال نہیں کرتے, یا میرے پیچھے کچھ لگا ہوا ہے. اس طرح کی چیزوں کی بنیاد بھی اس قسم کے مرڈر وغیرہ ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا نفسیاتی پہلوؤں کو بھی ہمیں بھول نہیں جانا چاہیے, اور ان کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کوئی ہمارا بچہ یا ہمارا لواقین یا ہمارے آس پاس کے لوگ جو کسی نفسیاتی الجھنوں کو تو شکار نہیں ہے, تو لہٰذا اس کو بھی ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. اگر میں اس بات کو اور آگے لے کے چلوں تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہمارے یہاں بچے اور بچیوں میں اور بزرگوں میں بھی تعلیم کا معیار کا بہت بڑا فقدان ہے. تعلیم کی کمی اور جہالت بھی ہمیں بعض اوقات تشدد کی طرف اکسانے میں مدد دے دیتی ہے. تو لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے, آنے والے وقتوں کے اندر ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے بچوں کو بہتر سے بہتر تعلیم دیں, اور تعلیم کے ساتھ میں آپ پہ زور ڈالوں گا کہ تربیت کا بڑا اہم فیکٹر ہے. ہم اپنے بچوں کو کمیونیکیشن اسکل سکھائیں کہ لوگوں سے کس طرح گفتگو کرنی ہے, لوگوں سے کس طرح بات چیت کرنی ہے, ہمارا لہجہ کیسا ہونا چاہیے, لہجے کے اندر الفاظ کا چناؤ کیسا ہونا چاہیے جو کہ ہمیں تشدد کی طرف نہ لے جائے. کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کا کردار جو ہوتا ہے وہ انسان قبول کر لیتا ہے، لیکن الفاظ کی جو ادائیگی ہوتی ہے وہ ایک شخص دوسرے شخص کے اندر برداشت نہیں کرتا، کیونکہ ہمارے اندر برداشت کا ٹیمپرمنٹ بہت کم ہوتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ دن بہ دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر دباؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے، معاشی دباؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے، سماجی دباؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے، پالوشنز بڑھتی چلی جا رہی ہے، شور شرابہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، آبادی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں بھی ہماری پھر ذہنی استطاعت کو کمزور کر دیتی ہیں۔ تو لہٰذا ہم تمام لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ ہم کوشش کریں کہ اپنے بچوں میں ایسی اسکلز اور ایسی مہارتیں پیدا کریں جس کے ذریعے وہ ایک دوسرے کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ پیش آئے کریں، جیسے وہ خوبصورتی کے ساتھ پیش آئیں گے تو انشاءاللہ اس کے ساتھ بہتر نتائج ہمیں ملتے چلے جائیں گے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ ان تمام چیزوں کے اندر برابری کے طور پہ بحیثیت والدین، بحیثیت ٹیچر، بحیثیت کمیونٹی کے فرد، بحیثیت ہم کام کرنے والے لوگوں کے، ہم تمام لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ ہم روزمرہ کی زندگی میں لوگوں کے ساتھ برابری کا سلوک کریں، انصاف کے تقاضوں کو بھرپور طریقے سے سر انجام دیں، اور کوشش کریں کہ کوئی ارد گرد کے اندر ہمیں کوئی ایسا کیس نظر آتا ہے، ایسی چیزیں نظر آتی ہیں، تو بجائے اس کے کہ ہم اس کو پھیلاوے میں ان کی مدد کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی نشاندہی کریں۔
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنے جو تجربات ہمیں بیان کیے اس میں پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے دعوت اسلامی کے اس مدنی چینل کے اس سلسلے کے لیے بالخصوص ہمیں وقت بھی دیا اور اپنے جو زندگی کے ان کے جو شعبے کے یا پیشے کے جو تجربات کا ان کو جو اب تک جو سامنا ہوا انہوں نے بیان بھی کیا اور کئی جگہ پر انہوں نے ہمیں حل بھی دیا کہ اس کا حل بھی کیا ہونا چاہیے، اور یقیناً اس میں تعلیم و تربیت کو انہوں نے ایک خاص طور پر کہیں کہ فوکس کیا، اس کو بہت نمایاں کیا۔ تو یقیناً اس تعلیم و تربیت سے ہر ایک ذی شعور سمجھ سکتا ہے کہ وہ تعلیم و تربیت جو ایک انسان کے اندر حقوق کی ادائیگی کا جذبہ پیدا کرتی ہے، جس کو ہم دنیا کے اندر جو ایک رائٹس آف ہیومن کے نام پر جو ایڈریس کیا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، اگر آپ اس پر غور کریں تو واٹس دا رائٹس آف، مطلب رائٹس آف پیرنٹس، رائٹس آف وائف، رائٹس آف چلڈرن، رائٹس آف ہسبینڈ، رائٹس آف نیبر اینڈ رائٹس آف کیا کہتے ہیں ریلیٹیوز جو دیگر ہوتے ہیں، یعنی کہ بچوں کی امی کے حقوق، تو بچوں کے ابو کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، بہت سارے حقوق کی ادائیگی، پھر ٹالرنس، بردباری، حیل اور غصے پر قابو پانا، ان تمام تر چیزوں کی طرف اگر آپ غور کریں تو اس کی جو تربیت و تعلیم ہمیں دین اور ہمارا اسلام دیتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے کہ حدیث پاک میں کہ جو بندہ اپنا غصہ دور کر لے گا اللہ تعالیٰ اس سے اپنا عذاب دور کر دے گا، اور جو اپنی زبان کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے عیب چھپائے گا۔ اب زبان کی حفاظت، غصے پر قابو پانا، کیونکہ عموماً اس طرح کے واقعات غصے میں ہوتے ہیں، کوئی نرمی، پیار اور محبت، انتہائی محبت چھلک رہی ہے اور بہت ہی اچھا لگ رہا ہے سامنے والا کہ آج جتنا تم پہ پیار آنے سے پہلے کبھی نہیں آیا، اس کے نتیجے میں میں تمہارے منہ پہ تیزاب پھینک دیتا ہوں، آج بس اتنی نرمی کا مجھ پر وہ ایک غلبہ ہوا ہے کہ اس نرمی میں میں تم کو آگ لگا دیتا ہوں، میں نرمی میں تم کو قتل کر دیتا ہوں۔ تو کوئی بھی نرمی میں، غصے میں، حسن اخلاق میں کام نہیں کرتا، یہ کام غصے میں، غضب کی حالت میں بالکل ذہن کام نہیں کرتا، قوت برداشت جو ہے وہ ساتھ چھوڑ دیتی ہے اور انسان بالکل جیسے کہتے ہیں طبیعت بلاسٹ ہو جاتا ہے، پھٹتا ہے، اور جب پھٹتا ہے تو کتنوں کو نقصان پہنچاتا ہے اور اس میں خود اپنی ذات کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ تو غصے پر اور غضب پر قابو پانے کے حوالے سے، زبان کی حفاظت پر قابو پانے کے، زبان کی حفاظت کے حوالے سے مزید اگر آپ دیکھیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو نرمی اور پیار اور محبت کے ساتھ اور ایک دوسرے کے ادب اور احترام کے ساتھ جو رہنا ہے، اگر اس پر تھوڑا سا آپ غور کر لیں تو پھر انشاءاللہ مفتی صاحب کی طرف بھی چلتے ہیں کہ کسی شخص کے لیے، حدیث پاک میں کسی شخص کے لیے حلال نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو خوف زدہ کرے۔ تعلیم، یہ ہے تعلیم، یہ ہے ایڈریس۔ اب ایسا ماحول گھر میں بنانا ہے، ماں باپ کو بنانا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بہت دیر تک ہمیں بچوں کے حوالے سے کہا کہ کم از کم جو کمنگ جنریشن ہے یا آنے والی جو نسل ہے اس کو بھی بچائیں کہ جب وہ ماں باپ کا رویہ، ماں باپ کا ایٹیٹیوڈ دیکھیں گے تو یقیناً اس کو بھی، تو ماں باپ جب تربیت کریں گے بچوں کی کہ ہم کس طرح رہتے ہیں آپ کو بھی اسی طرح رہنا ہے. تو جب بچے ماں باپ کو پیار محبت اتفاق قوت برداشت کے ساتھ دیکھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی امید ہے کہ جب آپ کی بیٹی بیاہ کر کسی کے گھر جائے گی یا آپ کا بیٹا شادی کے بعد بہو کو گھر لائے گا تو ان دونوں کے درمیان جو قوت برداشت اور پیار اور محبت ٹالرنس ہوگا, کیونکہ بچوں نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے والد صاحب بطور والد کیسے تھے, ہمارے والد صاحب بطور شوہر کیسے تھے. دیکھیں دو چیزیں, آپ کی دو کنڈیشنز ہیں, وہ دیکھیں گے کہ ہماری ماں بطور ماں کیسی ہے اور ہماری ماں بطور بیوی کیسے ہے, یعنی ہماری ماں اپنے ہمارے ابو کے ساتھ کیسی اور ہماری ماں ہمارے ساتھ کیسی ہے. یہ بچی جب گھر بیاہ کے جائے گی تو اس کے سامنے ماں رول ماڈل ہوگی, جب بچہ شادی کر کر اپنے ساتھ بہو کو لائے گا اپنے آپ کے گھر میں تو اس کے سامنے ایک رول ماڈل ہوگا کہ ہمارے والد صاحب بطور والد صاحب کیسے تھے اور ہمارے والد صاحب بطور شوہر کیسے تھے, تاکہ وہ ان تمام چیزوں کو سامنے دیکھے گا تو اس کے مطابق وہ ریئیکٹ کرے گا, اس کا ایک اثر یہ معاشرے پر ڈالنے کی کوشش کی جائے گی, اسے گھر امن کا گہوارہ بنے گا. مفتی صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مفتی علی اصغر صاحب مزاج شریف کیسے ہیں آپ کے؟
الحمدللہ اللہ کرم ہے, آپ ٹھیک ہیں؟
اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑ رحمت ہے. سلسلہ ہمارا جو موضوع ہے گھریلو تشدد, اور امید کرتا ہوں کہ اس میں جو ڈاکٹر صاحب جو تھے ماہر نفسیات ان کے جو تاثرات تھے وہ بھی چلائے گئے. مفتی صاحب ایک تو میڈیکلی پوائنٹ آف ویو پر, ایک نفسیاتی حوالے سے اور ایک ذہنی تربیت وغیرہ کے حوالے سے جو ڈاکٹر صاحب نے اپنے تجربات ہمیں بیان کیے, ہمارے مدی جگہ کے ناظرین نے بھی سنا, آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ اس گھریلو تشدد کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے, آپ کی کیا سوچ ہے, اور پھر دین متین اور اسلام کے متعلق آپ کچھ ہماری رہنمائی بھی کیجئے, اور ڈاکٹر صاحب نے جو کچھ بیان کیا ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کچھ ہماری رہنمائی فرمائیے.
جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو دو تین اصول ایسے ہیں
جی
کہ اس عنوان کے تعلق سے ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ انہیں اپنے سامنے رکھے. اسلام کا ایک اصول ہے احترام مسلم,
بجا فرمایا
کہ کوئی بھی مسلمان کسی بھی حوالے سے آپ سے متعلق ہو یا غیر متعلق ہو اس کا احترام ہے.
ماشاءاللہ.
اور جب وہ آپ سے متعلق ہو جاتا ہے اس کا احترام بھی بڑھ جاتا ہے. اور دین متین نے بلا اجازت شرعی کسی بھی مسلمان کو ایزا دینے کی اجازت نہیں دی.
جی ماشاءاللہ.
اب بات ہو رہی ہے گھریلو تشدد کی, تو تشدد خواہ جسمانی ہو, ذہنی ہو یا نفسیاتی ہو, کسی بھی قسم کا تشدد جائز نہیں ہے. مطلب شریعت کے جو حدود ہیں اس سے تجاوز کرنا کسی صورت میں جائز نہیں ہے.
جی,
یہ ایک ایسا اصول جس کا اطلاق ہر مسلمان پر ہوتا ہے. دوسرا اصول یہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے حفظ مراتب کا ایک نظام قائم کیا ہے. مثال کے طور پر ایک فرد باپ ہے اور ایک فرد بیٹا ہے. باپ کا اپنا ایک مرتبہ ہے, اولاد کا اپنا ایک مرتبہ ہے. باپ ڈانٹے گا بھی, باپ جو ہے وہ تادیب بھی کر سکتا ہے, لیکن بیٹے کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ باپ کے سامنے ڈانٹے, بلند آواز سے بولے, بدتمیزی کا مظاہرہ کرے. اسی طریقے سے زوجین ہیں, ان دونوں کے درمیان تفاوت مراتب ہیں, یعنی ان دونوں کے مرتبے جدا ہیں. شوہر کو فوقیت دی گئی ہے تو شوہر بھی بعض اوقات ڈانٹ بھی دے گا, بعض اوقات جو ہے وہ شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے تادیبی کاروائی بھی کر سکتا ہے. تو حفظ مراتب ہیں, مطلب استاد کو ایک حق دیا ہے, حاکم کو ایک حق دیا ہے, تو ایک مراتب کا ایک نظام قائم ہے. تیسرا اصول یہ ہے کہ جو یہ تادیبی ایک نظام ہے جو شریعت مطہرہ نے قائم کیا اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اب ڈاکٹر صاحب جو بات کر رہے تھے نفسیات کے حوالے سے, تو انسانی جبلت اور انسانی فطرت اور انسانی مزاج یہ تو شریعت مطہرہ میں زیر بحث موضوع ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی جدید علم ہے یا نفسیات نے یہ بیان کیا ہے, اس سے پہلے بیان نہیں ہوا. صوفیہ علیہ الرحمہ کی جو تعلیمات ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ انسانی مزاج کو درست خطوط پر استوار کرنے کا نام ہے, کہ توجہ اللہ کا نام جو ہے وہ تصوف ہے, کہ بندہ جو ہے وہ ایسی تعلیمات کو اختیار کرے اس کی توجہ اللہ کی طرف ہو جائے. تو مزاج کی جو درستگی ہے یہ اصل اصیل ہے, تمام اخلاقیات کی بنیاد ہے. علم نفسیات کی جو روح ہے وہ یہی نکلے گی کہ انسان کا مزاج درست ہو جائے. ہماری جو تشدد کے حوالے سے, بلکہ سلسلے کا عنوان ہے گھریلو تشدد, یہاں المیہ یہ ہے کہ تشدد ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کا جہاں بس چلتا ہے وہ تشدد کرتا ہے. اصل دار و مدار مزاج پر ہے. اگر اس کا مزاج تشدد والا ہے نا تو وہ ہر جگہ تشدد کرے گا. تو مزاج کو بڑی فوقیت حاصل ہے. اور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اگر اس پر بندہ عمل پیرا ہو جائے تو انسان کا جو مزاج ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے. دیکھیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اخلاق حسنہ ہیں ان پر عمل کرنے کا شریعت مطہرہ نے ہمیں درس دیا ہے. نہ صرف درس دیا ہے, اس کے فضائل بیان کیے ہیں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی مدارج النبوت کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے تعلق سے جب تذکرہ شروع کیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہلے لکھتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمہ تھی کہ تعلیم امت کے لیے آپ کی دعا مانگا کرتے تھے, اللہم کما حسن تخلقی فحسن خلقی, اے اللہ جس طرح تو نے میرے خلق کو بہتر فرمایا ہے میرے اخلاق کو بہتر فرمایا. یقینی طور پر یہ دعا تعلیم امت کے لیے.
بے شک
اسی طریقے سے ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا, اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق, اے اللہ مجھے اچھے اخلاق کی ہدایت نصیب فرما, ولا یہدی لأحسنہا الا انت, اور اے رب العزت اس کی ہدایت صرف تو ہی دے سکتا ہے.
بے شک.
پھر فرمایا کہ مجھے برے اخلاق سے دور رکھ اور برے اخلاق سے تو ہی دور رکھ سکتا ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا, ان فیک الخصلتین, تیرے اندر دو خصلتیں پائی جاتی ہیں, یحبہم اللہ عز وجل, اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے, الحلم والانات, یعنی ایک حلم اور دوسرا بردباری. انہوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قدیمن کانا حدیثن, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو دو باتیں ہیں یہ ابتدا سے میرے اندر پائے جاتی ہیں یا بعد میں پیدا ہوئی ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, قدیمن, یعنی ابتدا سے پائی جاتی ہیں. تو اس حدیث پاک کے تحت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ اس سے پتا چلا کہ انسانی جو جبلت ہے, یا یوں کہیے کہ انسانی جو مزاج ہے, یہ دو قسم کا ہوتا ہے, ایک فطری ہوتا ہے اور ایک عارضی ہوتا ہے. فطری جو جبلت یا مزاج ہوتا ہے, مثال کے طور پر کسی کے اندر تشدد فطرتاً ہے, تو کسی بھی بیماری کا علاج کرنے کے لیے پہلے تشخیص کی جاتی ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ بیماری کس اسٹیج پر ہے اور پھر اس کے مطابق اس کا علاج کیا جاتا ہے. تو ہر مسلمان کو اپنے مزاج پر غور کرنا چاہیے کہ اس کے اندر اگر کسی طرح کے کوئی عیوب پائے جاتے ہیں, خامیاں پائی جاتی ہیں, تو وہ کس درجے کی خامیاں ہیں. مطلب شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ جو برائیاں یا جو ایسی چیزیں جو ناپسندیدہ ہیں, اگر وہ فطرتاً یا جبلی نہیں ہیں, وہ دراصل صحبت اور عادتوں کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے. ایک چیز کی روٹین بن گئی تو بن گئی, اس صحبت میں بیٹھے تو بندہ اس کا شکار ہو گیا. تو فرماتے ہیں ایسی چیزوں کا جو علاج ہے وہ آسان ہے, لیکن جو مزاج کا حصہ ہیں, جبلت سے تعلق ہے, فطرتی طور پر جو چیزیں بندے کے مزاج میں شامل ہیں, فرمایا اس کا دور کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن ناممکن نہیں. تو بات یہاں یہ آ جاتی ہے کہ انسان خود جو ہے اپنا محاسبہ کرے، اپنے اوصاف مائنس پوائنٹ کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرے، میرے اندر یہ خامی ہے اور یہ کمی ہے. اب آپ کے سلسلہ کرنے کا مقصد اور اس ٹاپک کو نمایاں کرنے کا مقصد یقینی طور پر یہ ہے کہ یہ چیزیں دور کیسے ہوں. دیکھیے، دور کرنے کا جو نسخہ ہے وہ کوئی نیا نہیں ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام کے جو اوصاف ہیں، یعنی جو اخلاق نبوی ہیں، وہ اوصاف بندہ جب اختیار کر لیتا ہے تو اس کے مزاج میں درستگی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جو جو جس جس طرح جتنے کامل انداز میں وہ ان پر عمل پیرا ہوگا، اسی قدر جو ہے وہ اس کا مزاج بہتر ہوتا چلا جائے گا. مثال کے طور پر تشدد کی ایک بہت بڑی وجہ غرور ہے.
غرور تکبر.
تکبر آپ کہیں بھی دیکھیں گے، بندہ سوچے گا کہ اس نے مجھے دیکھا کیوں، اس نے مجھے یوں بولا کیوں، اس کی حیثیت کیا ہے، یا میری انسلٹ ہوئی ہے یہاں پر، یا میرے ساتھ یوں معاملہ ہوا ہے. تو غرور اور تکبر جو ہے اس کا توڑ توازو ہے، عاجزی اور انکساری اختیار کرنا. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو توازو جو ہے وہ جا بجا آپ کے افعال میں، آپ کی عادتوں میں ہمیں پڑھنے کو ملتی ہے. مثال کے طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد فی سبیل اللہ کے سوا کسی کو ہاتھ سے نہ مارا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کی دلجوئی فرماتے، قوم کے سردار کی عزت فرماتے، جو آپ کے پاس حاضر ہوتا اسے اس کے پاس سے اس وقت تک نہ اٹھتے جب تک وہ نہ اٹھ جاتا. کسی کو ہاتھ دیتے تو ڈھیلا چھوڑ دیتے، جب تک وہ نہ چھوڑتا نہ چھوڑتے. تبسم اور خندہ پیشانی آپ کی بہت ہی پیاری سنت ہے. پھر ایک طویل فہرست ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی اور توازو کے واقعات کی. تو جس بندے کے اندر یہ وصف پیدا ہو جائے گا تو میں نہیں سمجھتا کہ پھر وہ تشدد پر آمادہ ہو یا تشدد کی طرف جائے. اسی طریقے سے جتنے بھی اخلاق حسنہ ہیں، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حسنہ تحمل ہے، حلم ہے، جد و سخاوت ہے،
صبر
فہمی ہے،
صبر ہے.
یہ تمام چیزیں جب بندہ پڑھتا ہے تو ان کے پڑھنے سے اسے اپنے آپ کو بہتر کرنے کا موقع ملتا ہے. آپ جس بھی موضوع کو لے کر آتے ہیں، بات آ کر یہاں ختم ہوتی ہے کہ تربیت کی کمی ہے. تو وہ تربیت جو ہے وہ اسی طریقے سے آتی ہے. پہلے تو بندہ اپنا محاسبہ کرے، اپنی غلطیوں کا ادراک کرے کہ میرے اندر کیا کمی ہے، اس کے بعد پھر وہ ان کو بہتر اور درست کرنے کی کوشش کرے.
یہاں علم اور تربیت دونوں کی کمی کی ہم بات کریں گے نا مفتی صاحب، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر عام آدمی کا تم تکبر کرتے ہو تو کوئی بولے گا نہیں میں تکبر کرتا ہوں، غرور کرتا ہوں کوئی نہیں کہ غرور کرتا ہوں. تکبر کو عمومی طور پہ لوگ برا ہی سمجھتے ہیں، حسد کو لوگ برا ہی سمجھتے ہیں، اچھا عاجزی کو لوگ اچھا ہی سمجھتے ہیں، صبر کو لوگ اچھا ہی سمجھتے ہیں، ان تمام چیزوں کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں، اور جو برے خصائل یا بری عادتوں کا ہم ذکر کرتے ہیں انہیں لوگ عموماً برا ہی سمجھتے ہیں. لیکن چونکہ علم نہیں ہے کہ تکبر کسے کہتے ہیں، یعنی جیسے کہ ہم نے آپ حضرات سے سیکھا ہے، امیر سنت نے بھی تعریف بیان کی ہے کہ خود کو دوسرے سے بہتر جاننا یا اگلے کو اپنے آپ سے اگلے کو گھٹیا سمجھنا. تو اب یہ چیزیں کہاں کہاں کیسے کیسے امپلیمنٹ ہوتی ہیں، کہاں کا تکبر کی علامتوں کا ظہور ہوتا ہے، اس کی علم کی کمی. اب علم آ جاتا ہے، معلومات ہو جاتی ہے، لیکن چونکہ تربیت نہیں ہوتی، صحبتیں نہیں ہیں، اور وہ پریکٹس نہیں ہے، کیونکہ تھیوری اپنی جگہ پر ہے، پریکٹیکل اس کے جو تربیت ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. اگر کاش کہ اگر ہمارے یہ ناظرین مطالعے کی عادت پیدا کریں، دینی کتب، اسلامی کتب کی اگر عادت پیدا کریں، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے مقتت المدینہ سے میں کہوں کہ کیا نہیں ملتا وہاں پر، کون سا موضوع ہے، مطلب کہہ رہا ہوں، مبالغتاً کہہ رہا ہوں کہ وہ اس کی کتاب مقتت المدینہ پر آپ کو دستیاب نہیں ملتی. تو اگر یہ مطالعہ شروع ہو جائے، گھر میں کوئی ایسا درس وغیرہ کا سلسلہ شروع ہو جائے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ گھر میں درس ہو رہا ہو, نیکی کی دعوت ہو رہی ہو, تو غیبت, صبر, بردباری, حلم, یہ ساری جب باتیں جب گھر میں ریپیٹ ہو رہی ہوں گی اور گھر والے بیٹھ کے جو ہم نے گھر درس کا جو ذہن دیا ہے, مفتی صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ اگر گھر درس شروع ہو جائے, فیضان سنت کا درس شروع ہو جائے, تو گھر والوں کے اندر ایک ضبط, صبر, توازو اور بردباری پیدا ہو.
بلا شباب نہ صرف بردباری پیدا ہوگی بلکہ یہ بردباری کا عملی مظاہرہ ہوگا.
اچھا ماشاءاللہ.
جب ایک شخص جو ہے وہ سب کے درمیان بیٹھ کر, اور شروع میں تو جھجک بھی آئے گی, لیکن جب وہ ٹھان لے کے نہیں میں نے دینا ہے, تو عاجزی تو پیدا ہوئی نا دل کے اندر, تو پھر جو معلومات کا سلسلہ ہوگا وہ الگ ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اس بات سے آپ بھی اتفاق کریں گے کہ وہ افراد جو گھر میں آ کے صرف حاکم یا حاکمانہ لہجہ اختیار کرتے ہیں اور وہ صرف حاکم بن کر رہتے ہیں, وہاں پر تشدد زیادہ ملتا ہے. لیکن وہ افراد جو گھر میں آ کے گھر کا کام بھی کر لیں گے, مطلب کہ کوئی ایسی وضع اختیار نہیں کریں گے کہ جس سے حاکمیں ٹپکتی ہو. میں نے خود بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے گرد و پیش میں, اچھے با حیثیت لوگ ہیں لیکن وہ گھر کے باہر خود جھاڑو دے رہے ہوتے ہیں. مطلب ظاہر بات ہے گھر کی پردہ دار خواتین نہیں آئیں گے باہر, خود جھاڑو دے رہے ہوتے ہیں, گاڑی دھو رہے ہوتے ہیں, صاف کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو توازو والی عادتیں ہیں, اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے جو ہے ہمیں یہ چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں, تو ان سنتوں کو جب اپنایا جائے گا تو بہت سارے معاملات آسان ہو جائیں گے. تو اصل بات یہ ہے کہ ہمارے مزاج کے اندر صرف توازو ہی کی کمی نہیں پائی جاتی, بہت سارے اسباب ہیں. کچھ اسباب ڈاکٹر صاحب نے بیان کیے, کچھ آپ نے بیان کیے کہ مادی اسباب بھی پیدا ہو چکے ہیں. مطلب بڑے شہروں میں رہنے والے زیادہ جو ہے وہ ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں, کوئی ٹریفک کی وجہ سے, کہیں لوٹ مار کی وجہ سے, کئی مختلف اسباب ہیں. تو کچھ نکات میں نے لکھے ہیں کہ یہ 8-10 نکات ہیں, اگر اس کا خیال رکھا جائے تو گھریلو تشدد دور ہو سکتا ہے.
اگر آپ کی اجازت ہو تو وہ مدنی پھول جو آپ بیان کرنے جا رہے ہیں, اس سے پہلے آپ نے ابھی جو ایک بہت خوبصورت اور پیاری مدنی پھول کی طرف توجہ دلائی, موضوع بہت پیارا موضوع ہے کہ گھر میں حاکمیت, اور گھر میں جیسے کہ وہ لیڈرشپ ٹائپ کا, اور مطلب کہ وہ ڈکٹیٹر ٹائپ کا جیسے گھر میں انداز ہو, اور بالکل وہ جیسے کہنے کہ وہ اکھڑ پن ہو, تو اگر گھر کے اندر مرد کا مزاج, شوہر کا مزاج, والد کا مزاج, اگر گھر والوں کے ساتھ نرم حسن اخلاق کے ساتھ ہو, تو اس سے متعلق کچھ میرے سامنے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیان کردہ مدنی پھول ہیں. یہ چند ایک اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بیان کروں, اس کے بعد آپ اپنے مدنی پھول بھی بیان کریں. تو یہ میرے سامنے مقتوۃ المدینہ کی شائع شدہ کتاب ہے احیاء العلوم, اس کی دوسری جلد ہے, اس کے پیج نمبر 161 پر ایک تو حدیث پاک امام غزالی علیہ رحمۃ الوالی نے نقل فرمائی کہ جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں گے وہ اپنے گھر والوں پر زیادہ مہربان ہو. ایک روایت میں بیان کیا, تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ سب سے زیادہ بھلائی کرنے والا ہے, اور اپنی ازواج کے ساتھ میں تم سب سے زیادہ بھلائی کرنے والا ہوں. اب جیسے ہمارے بھی مفتی صاحب نے فرمایا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو کا جو سیرت کا جو مبارک پہلو ہے, اگر یہ عاشقان رسول کے پیش نظر ہو تو امید ہے کہ گھر میں تشدد کا مزاج ہو سکتی ہے نہیں بنے گا. اس کے ساتھ خلیفہ دوم یعنی خلیفہ دوسرے ہمارے خلیفہ تھے امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ملتا ہے, اور بڑا خوبصورت اور بڑا پیارا ارشاد ہے. اگر یہ ارشاد اسلامی بھائی اپنے دل کے مندی گلدستے میں سجا لیں تو میں امید کرتا ہوں کہ گھر میں ان کے مزاج میں وہ تشدد وہ چیز شاید نہ آئے, امید کرتا ہوں میں. فرماتے آدمی کو اپنے گھر میں بچے کی طرح رہنا چاہیے, اور جب اس سے دینی امور میں سے کوئی چیز طلب کی جائے تو جو اس کے پاس ہو تو اسے مرد پایا جائے. حضرت سیدنا لقمان حکیم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا عقل مند کو چاہیے کہ گھر میں بچے کی طرح اور لوگوں میں مردوں کی طرح رہے. یہ میں نے یہ مدنی پھول پڑھے تھے کہ اگر ہم اپنے گھر میں عاجزی انکساری توازوں کے ساتھ رہیں, اور جیسے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے کردار کے بارے میں مفتی صاحب نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ اور گھر میں جا کر ہم گھریلو کام کاج ہو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے جو گھریلو جو کام کاج ہے امور خانہ داری ان میں بھی عموماً شمولیت اختیار فرماتے تو اس سے گھر میں ایک مزاج بنتا ہے ایک انڈرسٹینڈنگ بنتی ہے ایک دوسرے کی عزت وقار اور مرتبے کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے تو اگر ہمارے اسلامی بھائی جو مدنی چینل پر ہیں آپ کے گھر میں تشدد کا مزاج ہے یا نہیں ہے آپ اس بات کا انتظار نہ کریں کہ کل ہو جائے یہ جو مدنی پھول بیان کیے جا رہے ہیں یہ ہر اسلامی بھائی کے لیے اگر ہم ان عادتوں کو اپنانے والے بنیں تو جو تشدد مزاج رکھتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ ان کے تشدد کے مزاج میں اسلامی بہنیں اپنی نرمی کو یاد کریں تو ان میں کمی آئے گی اور جو نہیں رکھتے امید ہے کہ وہ اسے بچے رہیں گے مفتی صاحب آپ اپنے مدنی پھول بیان فرما دیں آمین
دیکھیے پہلا مطلب یہ جو دین اسلام کے تعلیمات ہیں جو ایک فطرتی باتیں ہیں ان پر مشتمل اصول ہیں کوئی نئی باتیں نہیں
جی جی
صرف یہ یاد دھیانی ہے
جی جی
پہلی چیز تو ہے احترام مسلم
درست فرمایا
اب بندہ جو ہے وہ ہر جگہ پر ہر ایک سے اخلاق سے پیش آئے لیکن وہ بیوی کو جو ہے وہ انسانی نہ سمجھے اپنی اولاد کو جو ہے وہ انسانی نہ سمجھے تو ایسا نہیں ہے بیوی کا بھی احترام ہے اولاد کا بھی احترام ہے والدین کا بھی احترام ہے اگر احترام مسلم کے اس فریضے پر مسلمان عمل کرنا شروع کر دے تو یقینی طور پر ہماری جو ہے وہ بہتری ہو سکتی ہے دوسری جو بات ہے وہ ہے خدا ترسی کا مظاہرہ بندہ جب ایک تو ہوتا نا اصول کہ بھئی اصول یہ ہے کہ کھانا مطلب عام طور پر یہ ہے کہ کھانا بیوی پکاتی ہے اب شور گھر آیا پتا چلا کہ اس کی طبیعت خراب ہے تو یہاں کچھ خدا ترسی ہونی چاہیے کچھ تحمل کا مظاہرہ کرے کچھ سوچے کہ یہ بھی انسان ہے اسے بھی تکلیف کا عرضہ لائق ہو سکتا ہے جس طریقے سے میں اگر بیمار ہوتا ہوں تو آفس کی چھٹی کر لیتا ہوں تو اسے بھی یہاں قاصل ہے تو خدا ترسی جیسا وصف ہے اب دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے کریم ہیں کتنے رؤوف ہیں اپنی امت پر آپ نے قصداً مسواک کرنا ترک فرمائی ایسا نہ ہو کہ میری امت پر شاک گزرے لازم ہو جائے نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں کسی عورت کا مطلب کہ کوئی بچہ روتا تو نماز خفیف فرما دیتے تاکہ آسانی پیدا ہو تو ہر شخص کو جو ہے وہ خدا ترس ہونا چاہیے پھر تیسرا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ
یعنی بیوی کے جو اگر ایسا اگر بیوی سے کوئی انداز اختیار ہو جائے جو اس کی طبیعت اور اس کے مزاج سے کے خلاف ہو تو وہ مطلب کہ اس پر تشدد کرنے کے بجائے اس پر مطلب کہ ظلم کرنے کے بجائے اس کو مار پیٹ کرنے کے بجائے گالی گلوچ دینے کے بجائے اس کو صبر سے کام لینا چاہیے
صبر سے کام لے اور رحم کرے
رحم کرے معافی اور درگزر سے کام لے
ایک تو یہ ہے نا کہ مزاج کے خلاف ہوا ہے ہم مان لیتے ہیں کہ 100% غلط ہی ہو رہا ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا تو رحم سے کام لے ہمیں اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رحم کرنے کی بھی تعلیم دی ہے پھر یہ کہ گھر میں مشاورت کا ماحول قائم کرے
مفتی صاحب اگر اجازت ہو تو پردے کے بارے میں سوال جواب میں امیر سنت نے اس عنوان پر جو ابھی آپ دوسرا اپنے مدنی پھول بیان کیا بہت پیارا واقعہ بیان کیا ہے مدنی ذہن بنانے کے لیے اگر اجازت ہو تو میں عرض کروں
جی جی شاید
یہی جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ وہ صبر کرے غصے پر قابو پائے آپ لکھتے ہیں کہ ایک آدمی کی بیوی نے کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیا اسے غصہ تو بہت آیا مگر یہ سوچتے ہوئے وہ غصے کو پی گیا کہ میں بھی تو خطائیں کرتا رہتا ہوں کتنی پیاری بات ہے میں بھی تو خطائیں کرتا رہتا ہوں اگر آج میں نے بیوی کی خطا پر سختی سے گرفت کی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کل بروز قیامت اللہ عز و جل بھی میری خطاؤں پر گرفت فرما لے ہائے ہائے چنانچہ اس نے دل ہی دل میں اپنی زوجہ کی خطا معاف کر دی انتقال کے بعد اس کو کسی نے خواب میں دے کر پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا اس نے جواب دیا گناہوں کی کثرت کے سبب عذاب ہونے ہی والا تھا کہ اللہ عز و جل نے فرمایا میری بندی نے سالن میں نمک زیادہ ڈال دیا تھا اور تم نے اس کی خطا معاف کر دی تھی جاؤ، میں بھی اس کے صلے میں تم کو آج معاف کرتا ہوں. کیا ذہن بنتا ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین، میرے وہ اسلامی بھائی جو گھریلو تشدد کا سے باز نہیں آتے، چائے ٹھنڈی تو تشدد، نمک کم تو تشدد، نمک زیادہ تو تشدد، کھانا ٹھنڈا تو تشدد، پانی وقت پر نہیں ملا تو تشدد، پانی لانے میں تاخیر ہو گئی تو تشدد، صفائی ستھرائی میں کمی رہ گئی تو تشدد، دروازہ کھلنے میں دیر ہو گئی تشدد. یعنی ذہنی اذیت جو دیتے نا اپنی زبان کے ذریعے، صرف ہاتھ نہیں چلاتے. تو یہ اس طرح کے جو تشدد کے واقعات، صرف جسم ہاتھ سے نہیں ہے نا مفتی صاحب، زبان سے بھی اذیتیں دی جا رہی ہیں. میں نے جیسے ابھی وضاحت کی، کیا کہاں مر گئی تھی وہ، کیا کیا وہ کر رہی ہے، لگی ہوگی اپنی ماں کے ساتھ، لگی ہوگی اپنے والد صاحب کے ساتھ، لگی ہوگی کسی اپنے دوست کے ساتھ، اتنا دھوپ میں جل کر آ رہا ہوں، بدتمیز، دھکا مار دیں گے، ٹھا کر کے تھپڑ لگا دیں گے، اور بچے دیکھ رہے ہوں گے. تو یہ کھانے پینے میں، اس طرح کے بہت ساری چیزوں کے اندر، بلانے میں دیر ہو گئی، آواز نہیں آئی، بیٹھا مفتی صاحب بیٹھا کسی کونے کے کمرے میں، اے سی چل رہا ہے، دروازہ بند ہے، بیوی کچن میں کھڑی ہوئی کھانا پکا رہی ہے، موصوف ادھر سے رہ کے چلائیں گے، آواز دیں گے، اور سمجھ رہے ہوں گے کہ میری آواز اس کے کان میں جیسے کہ لاؤڈ اسپیکر کی طرح جاری ہوگی. اب وہ تو ایئر ٹائٹ کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو کیا پتا کہ میری آواز نہیں جا رہی ہے، بیوی نے آنا نہیں ہے، اس سے کھڑے ہو کر جا کر بیری ہو گئی ہے، کان سنتے نہیں ہے، اتنی دیر سے بلا رہا ہوں، اب اس سے یہ سنے گا بھی نہیں کہ مجھے آپ کی آواز نہیں آئی ہے. اب بولے آواز نہیں آئی تو کہیں گے آواز کیسے نہیں آئی ہے، لگی ہوگی کسی کے ساتھ فون پہ ساتھ. تو اتنی زبان کے ذریعے تشدد یہ کرتے ہیں. اچھا عورتوں کا بھی ایسا ہی معاملہ ہے، یعنی ایسا نہیں ہے مفتی صاحب کہ خالی مرد ہی زبان کا تیز ہے، المان و لفیس، مطلب عورتوں کو بھی جو بدتمیز پر جب یہ اترتی ہیں اور مردوں کے ساتھ جب یہ بے لگام ہو کر بات کرتی ہیں، تو جتنا یہ ذہنی اذیت دیتی ہیں عورتیں بھی اپنے شوہر کو، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ تعالیٰ عورت کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. تو یہ جو ہے گھر کے اندر، مفتی صاحب نے جو بڑی خوبصورت بات کی، یقین مانے میری ڈائریکشن میں یہ مدنی پھول نہیں تھا، آج جو میں جو لے کر آیا احترام مسلم، ماشاءاللہ بہت اچھا مدنی پھول مفتی صاحب لے کر آئے، اور ساتھ یہ اب جو نرمی اور پیار اور درگزر جو گھر میں کرنے کا ہے غلطیوں پر، بہت پیارا مدنی پھول. مفتی صاحب معذرت میں بیچ میں ٹپک پڑتا ہوں،
میں کر رہا تھا کہ اپنا مشاورت کا ماحول، اگلا نقطہ یہ ہے کہ مشاورت کا ماحول پیدا کیا جائے. یعنی ایک تو وہی ہے نا کہ حاکمانہ طبیعت ہے کہ جو فیصلہ کر دیا سو کر دیا، کسی کو اعتماد بھی نہ لینا. دوسرا یہ ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کی جائے، بچوں کی امی کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کی جائے، ایک مشاورت کا ماحول پیدا کیا جائے. اور مشاورت کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ انسان کا من ہلکا ہوتا ہے، بندہ ٹینشن میں ہے اور وہ کچھ فیصلہ کرنے جا رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ غلط فیصلہ کر دے. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو عقل عطا نہیں فرمائی. لیکن تعلیم امت کے لیے آپ کو بھی یہ حکم ہوا کہ آپ مشاورت کیا کریں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ کی، صحابہ کرام علیہ رضوان سے مشاورت کرتے. تو بندہ اپنی زندگی کے اندر، زندگی یہ سمجھیں کہ گھر اگر سکھی ہے تو انسان باہر بھی سکھی ہے، اور اس کے سارے معاملات آسان ہو جاتے ہیں. تو بندہ گھر میں بیٹھ کر بھی اعتماد ملے، والدین کو اعتماد ملے، گھر والوں کو اعتماد ملے، مشاورت کا عمل جاری رکھنا چاہیے. اگلا نقطہ یہ ہے کہ ہر شخص، یعنی گھریلو تشدد شوہر اور بیوی ہی کا معاملہ نہیں ہے، خاص طور پر جوائنٹ فیملی کے اندر جب بندہ رہ رہا ہے تو ہر شخص جو ہے وہ اپنی حیثیت کو سامنے رکھ کر گفتگو کرے. مثال کے طور پر اولاد میں سے کوئی ہے اور جو دیکھ رہے ہیں کہ غلط ہو رہا ہے، تو اب اس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ والد کے ساتھ ایسے سلوک کا مظاہرہ کریں جس کا جس سلوک کا مظاہرہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اسی طریقے سے بیوی ہے، وہ یہ دیکھے کہ ایک بات جو ہے وہ مجھے کرنا ہے تو مجھے کس انداز میں کرنا ہے، اسی طریقے سے جس کا بس نہیں چلتا, مطلب ٹھیک ہے عاقل بالغ ہے اپنا کماتا کھاتا ہے لیکن بہت سارے معاملات میں بس نہیں چلتا, تو انسان اپنی حیثیت کے مطابق گفتگو کرے. ایک ہوتا نا بس میں نے بول دیا اور ہو جانا چاہیے, تو پھر یہاں سے تشدد جنم لیتا ہے. اگلا نقطہ یہ ہے کہ صدر الشریعت بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہار شریعت آٹھویں حصے میں حقوق کے باب میں یہ لکھا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ بس ایک رونا ہے کہ جناب زیادتی ہو رہی ہے, تو گھریلو اختلافات ہیں اور اس طرح کے معاملات ہیں, تو اگر انہیں ختم کرنا ہے تو ہر ایک کو اپنا حق پہچاننا پڑے گا, ایک دوسرے کے حقوق جاننے پڑیں. مثلا شوہر کو معلوم ہونا چاہیے کہ بیوی جو ہے وہ کیا چیزیں ایسی ہیں جو اس پر واجب ہے اور کیا چیزیں ایسی ہیں جو یہ تبرعان اور احسان کے طور پر کر رہی ہے. بیوی کو معلوم ہونا چاہیے کہ شوہر جو ہے وہ اس کے کیا حقوق ہیں. قبلہ میرے سنت دامت برکاتہ عالیہ نے پردے کے بارے میں سوال جواب کے اندر یہ جزیہ تحریر فرمایا ہے کہ شادی ہونے کے بعد جو شوہر کا حق ہے وہ والدین سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے. تو اب کئی ایسے مواقع آتے ہیں کہ ایک طرف مطلب کہ والدین کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں اور شوہر کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے, تو جب حفظ مراتب سے کام لیا جائے گا, حقوق کو پہچان کر کام لیا جائے گا, تو انسان گناہ سے بھی بچے گا اور اعتدال کی طرف بھی آئے گا, توازن کی طرف بھی آئے گا.
بہت عمدہ بات فرمایا, بہت عمدہ بات, ماشاء اللہ.
اگلا نقطہ یہ ہے کہ گھریلو تشدد, بلکہ میں سمجھیے کہ اس بات کا تعلق صرف گھر سے نہیں ہے, ہر جگہ سے, کہ طبیعت کا انتقام والا ہونا, منتقم طبیعت والا ہونا. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بھول جاتے ہیں, بعض لوگوں کے اندر جو ہے وہ جاتی نہیں ہے بات,
اور منتقم المزاج کہلاتے ہیں وہ لوگ,
منتقم المزاج کہلاتے ہیں اور کینہ پرور بھی کہلاتے ہیں.
بہت خوب فرمایا,
دبا کر رکھیں گے اور اس کو بھولیں گے نہیں جب تک کہ دوسرے کو ذلیل نہ کر دیں.
بہت پیاری بات, بہت پیاری بات.
یہ وقت جب تک پایا جائے گا اور ہم یہ کہیں کہ گھروں سے تشدد دور ہو جائے یا تشدد دور ہو جائے تو بہت مشکل ہے. اسی سے ملتے جلتی بات ہے اگلا نقطہ, کہ احادیث میں بھی اس طرح کے مضامین آئے کہ انسان کے مختلف درجات بیان کیے گئے انسانی طبیعتوں کو دیکھتے ہوئے, کہ بعض انسان وہ ہیں کہ جن کو غصہ جلدی آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے, تو غصہ ایک ظاہر بات انسان کے بس میں نہیں ہوتا. تو اگر کوئی اپنے گھر کو بہتر بنانا چاہتا ہے, زندگی کو خوشحال بنانا چاہتا ہے, تو پھر وہ بولنے کی عادت پیدا کرے, یعنی لا یعنی کام جو ہے وہ ترک کرے, انہیں کاموں کو یاد رکھے کہ جو یاد رکھنے والے ہیں. اگلا نقطہ یہ ہے کہ گھروں کے اندر جو عام طور پر مسائل جنم لیتے ہیں, جیسا کہ آپ نے شروع میں بیان کیا کہ وہ بہت سارے اسباب ہیں, ٹینشن کے, اپنا انسانی مزاج کو جو ہے وہ خلاف معمول متوجہ کرنے والے اور انسان کو پریشان کرنے والے. اب بندہ گھر میں آتا ہے یا عورت ہے, اس گھر میں کسی بھی وجہ سے اس کا مزاج ٹھیک نہیں ہے, اب ہوتا کیا ہے کہ بچوں پہ غصہ نکالا جاتا ہے.
جی,
ماں کا مزاج ٹھیک نہیں ہے تو بچوں کو غصہ نکالے گی, باپ کا مزاج ٹھیک نہیں ہے تو بچوں کو غصہ نکالے گا. تو یہاں میں نے پڑھا تھا کسی مضمون کے اندر کہ جس گھر کے اندر بلند آوازیں بچہ سنتا ہے اپنے عدم شعور کی حالت میں, اپنی طفولیت کی حالت میں, تو جب وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ بلند آواز سے ہی گفتگو کرتا ہے.
اچھا,
چیخنے کی اس کے اندر یہ عادت پیدا ہو جاتی ہے, تو جہاں تشدد ہوگا وہاں بچوں کی تربیت بھی نہیں ہوگی. سیکنڈ لاسٹ ہے کہ آپ پچھلے دنوں سلسلہ بھی فرما چکے ہیں کہ انسان مشکل زندگی کو آسان بنائے, اور زندگی کو آسان بنانے کے لیے گھریلو تشدد دور کرنے کے لیے بندہ سوچے کہ یار بات بڑی مشکل ہے, مطلب میں نے اپنے والد کو یہ بولنا ہے یا زوجہ کو یہ بولنا ہے یا فلاں کو یہ بولنا ہے, تو کیا ایسا انداز ہو کہ میں یہ بات بولوں تو فساد پیدا نہ ہو. بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بولنا ضروری ہوتی ہیں, لیکن انسان کی اپنی غلطی کی وجہ سے فساد پیدا ہو جاتا ہے. تو بات کس انداز میں پیش کرنی ہے, کس انداز سے, دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لیں کہ معاملہ فہمی کا ایک وقف ایسی چیز ہے کہ جس کے بعد انسان اپنی گاڑی کو بڑے اچھے انداز میں چلا سکتا ہے. آخری نقطہ یہ ہے کہ لوگوں کی زندگی میں نا وہ نہیں ہے, لچک نہیں ہے, یعنی ایک ہی اس پر چلے جا رہے ہیں, ایک ہی جو روش اس پر چلے جا رہے ہیں. تو بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ انسان کو اپنی رائے بدلنی پڑتی ہے, اپنا موقف بدلنا پڑتا ہے, جو بات کہہ دی اس سے رجوع کرنا پڑتا ہے. یہ زندگی کا حصہ ہے, انسان اپنے تجربوں سے سیکھ کر پیچھے ہٹتا ہے, پیچھے ہٹنے کے بعد اگر صحیح نہیں تھا تو صحیح کی طرف آتا ہے. تو یہ ایک ایسا وقت ہے کہ جہاں جن لوگوں میں پایا جاتا ہے وہ جہاں بھی ہوں اپنے معاملات کو آسان طریقے سے انجام دیتے ہیں, خواہ وہ گھر ہو یا باہر کوئی جگہ ہو.
ماشاء اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوب خوب خیر و برکت عطا فرمائے, اور آپ نے مفید ترین مدری پھولوں سے ہمیں نوازا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے بیان کردہ مدری پھولوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں احترام مسلم, نرمی و درگزر, آپس سے مشاورت و مل جل کر بیٹھنا, بیوی بچوں کو کے ساتھ اچھا برتاؤ, اولاد وغیرہ یا جو بھی بچوں کی امی وغیرہ ہے وہ اپنی حیثیت اور اپنے مرتبے کے مطابق کلام کریں, ایک دوسرے کے حقوق پہچاننے, منتقم المزاج نہ ہونے, اپنے کردار اور مزاج میں لچک پیدا کرنے, اور پھر آپ نے مزید بھی جو کچھ بدری پھول عطا فرمائے, اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کا جذبہ و توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرے مدری چلے گئے ناظرین, یہ مفتی صاحب تھے جنہوں نے ہمیں بہت پیارے مدنی پھول دیے کہ کس طرح ہم گھریلو تشدد سے بچ سکتے ہیں. گویا کہ ایک طرح سے دیکھیں تو یہ ایک اسباب, اگر میں اس کو ریورس لوں, الٹا لوں, تو ایک دوسرے کا احترام نہ کرنا یہ گھریلو تشدد کا سبب بن سکتا ہے, نرمی اور درگزر نہ کرنا, سختی مزاج میں پیدا کرنا, معافی کا کوئی جذبہ نہ ہونا یہ گھریلو تشدد کا سبب بنتا ہے, آپس میں مشاورت کا نہ ہونا, حاکمیت کے ساتھ ڈکٹیٹر بن کر گھر میں رہنے کا انداز, عورت بولے کہ میں حاکم, مرد بولے, مرد کو یوں تو دیکھا جائے تو شوہر کو, مرد کو اسلام نے حاکم بنایا ہے, مگر مزاج انداز وہ کتنا پیارا, کتنا اچھا ہونا چاہیے, اور اس کو اپنا جو حق کی حاکمیت ہے کہاں استعمال کرنا چاہیے اس کی پہچان ہونی چاہیے مرد کو. تو اس ابھی بولے میری چلے, وہ بولے میری اتنی چلے, تو کس کی چلے, پھر ہاتھ چلے, زبان چلے, منہ چلے, اور جو چلے وہ چلے, پھر بولے چل تو چل, وہ بولے تو چل, تو ایک دوسرے کے اندر چل چلا چل ہو گیا. تو ایک دوسرے کے حقوق پہچانے, اسی طرح آپس سے بیٹھ کر مشورہ کرے, بچوں کو لے کر بیٹھے, بچوں کو ٹائم دے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا تھا کہ ٹائم دینا سیکھیں بچوں کے ساتھ, اس سے بھی ہوگا. تو یہ بہت سارے مدنی پھول بیان کیے مفتی صاحب نے. عوام کیا کہتی ہے گھریلو تشدد کے بارے میں, آئیے تھوڑا سا وہ سنیں. آپ کی کالیں بھی مجھے چلانی ہیں, لیکن آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ عوام, عام شہری کیا کہتے ہیں تشدد کے متعلق, گھریلو تشدد کے متعلق.
گھریلو جھگڑے اس وجہ سے ہوتے ہیں, سب سے پہلی بات کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات سے بالکل ہٹ چکے ہیں. جب اللہ رسول کے احکامات بتائے ہوئے ہٹ جائیں گے تو پھر لڑائی بھی ہوگی, جھگڑے بھی ہوں گے, بے روزگاری بھی بڑھے گی, اور اولاد اپنے باپ کا دشمن بھی بنے گا, اور آج کل بن رہا ہے. اور ماں جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہے ساس بہو کا جھگڑا, کہ تھوڑا سا ماں نے کیا بولے جھاڑو لگا لو, اس میں انہوں نے سر چڑھا لیا, آنکھیں سر کے اوپر لے لی. ساری وجہ ہماری اللہ اور رسول کی نافرمانی کی وجہ. جب تک ہم اللہ رسول کی طرف راغب نہیں ہوں گے یہ سلسلہ ہمارے ساتھ چلتا رہے گا, اور ہم مسلمان اسی وجہ سے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. بھائی جان,
گھریلو جھگڑے کیوں ہوتے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو ماحول سے دوری کا نتیجہ ہوتا ہے کہ اگر گھر میں ماں باپ اور بچے ہوں اور بچوں کی والدہ بھی ہو اور گھر میں ذہنی ام آہنگی نہ ہو تو عموماً جھگڑے کا باعث بنتا ہے. جھگڑا کیوں ہوتا ہے اس کے بہت سے وجوہات ہیں, جس میں سے موجودہ زمانے میں جو میری ناقص عقل میں آ رہی ہے وہ سب سے بڑی چیز روپیہ پیسہ, کیونکہ تنگی چل رہی ہے, مہنگائی سر توڑ کے سامنے جواب دے رہی ہے.
دین سے دوری، گھر میں دینی ماحول نہ ہونا، اور آپس کا کلیش، بے روزگاری، اور اس کے علاوہ جو ہمارے یہاں فلموں کا کلچر، ڈراموں کا کلچر اور بے حیائی کا کلچر، مجھے لگتا ہے کہ اگر نماز کی پابندی ہو جائے اور دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستگی ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی یہ تمام چیز دور ہو سکتی ہیں. اولاد والد پہ جو تشدد کرتی ہے اس کی جو بنیادی وجہ دین سے دوری. اگر والد بچے کی اچھی تربیت کرے گا تو انشاءاللہ یہ نوبت نہیں آئے گی. اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بچہ اگر والد پر تشدد کر رہا ہے تو اس میں ماحول کا بہت بڑا ایک اثر ہے.
کوئی ایک وجہ نہیں ہے، دین سے دوری، تعلیم کی کمی، تربیت صحیح نہیں کی گئی، یہ ساری وجوہات مل کے نا تب اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے. خود بچے کا خود اخلاقی، اس کے دوست وغیرہ یہ ٹھیک نہ ہو، والدین کے اوپر. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ستیلا ہے تو کہ صاحب وہ تشدد کرے گا اور اپنے بیٹے اس سے پیار کرے گا، ایسی بات ضروری نہیں ہے.
ہمارا اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، ہم لوگوں کا اعمال صحیح نہیں ہے نا. اگر ہم لوگ سنت طریقوں پہ چلے گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ، تو ہمارے گھروں پہ نہ جھگڑے ہوگا نہ کچھ، اور ہم خوش رہے گا.
جو ہے میاں جو ہے نا کماتا نہیں ہے، اور اگر تھوڑا بہت کماتا بھی ہے تو وہ آپ خرچ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے بیوی جو ہے ناراض ہو جاتی ہے. تو لڑائی جھگڑا یہی موضوع ہے کہ جو ہے نا پھر وہ اس کو جو ہے نا کھانے کو نہیں دیتا، پیسے نہیں دیتا، تو پھر وہ کھانا کس طرح پکائے گی؟ وہ پھر آگے لڑتا ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے نا یہ جو ہے دونوں میاں بیوی میں جو ہے اتنا اتفاقی ہو جاتی ہے، یہ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، فائٹ ہوتی ہے.
جیسے ہم تربیت دیں گے اپنی اولاد کو، اگر ہم اپنی اولاد کے اپنے ماں باپ کے ساتھ، کیونکہ ہماری اولاد وہی کیچ کرے گی کہ جو ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتے ہیں. اگر ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ تشدد کریں گے تو پھر سوئی کے پیچھے دھاگا تو ہے، ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ تشدد کرے گی. اگر ہم رحم دلی کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کا اجر دے گا انشاءاللہ.
آمدنی کم ہوتی ہے، خرچے زیادہ ہوتے ہیں، بیوی بولتی ہے یہ لے کے آؤ، آدمی بولتا ہے یہ میں نہیں لے لا سکتا ہوں، تو اس کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں زیادہ تر.
مزید ہمارے پاس تاثرات ہیں، انشاءاللہ اس کو بھی چلائیں گے. نیورو سرجن ڈاکٹر شاہد اتاری صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ڈاکٹر صاحب مزاج شریف کیسے ہیں؟
الحمدللہ رب العالمین،
ماشاء اللہ. سید صاحب یہ آپ سلسلہ امید ہے کہ ہمارے ساتھ ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، گھریلو تشدد، ابھی مفتی صاحب کی بھی امید ہے کہ آپ نے رائے سنی ہوگی جو انہوں نے مدنی پھول ہمیں عطا فرمائے.
جی آئی صاحب،
آپ کیا فرمائیں گے اس موضوع سے متعلق؟ آخر گھریلو تشدد پر کیا شے آمادہ کرتی ہے انسان کو؟ یعنی یوں آپ ڈاکٹر صاحب ٹریٹ کریں کہ اس وقت وہ افراد اگر مدنی چینل پر ہیں، وہ فیملیز ہمارے مدنی چینل پر ہیں جو کہ گھریلو تشدد کا شکار ہیں، تو ان کو آپ کیا ایڈریس کریں گے میڈیکلی پوائنٹ آف ویو پر؟ ماشاء اللہ ہمارے مفتی صاحب نے تو بہت پیارے پیارے مدنی پھول عطا فرمائے، مزید آپ کچھ ارشاد فرمائیے.
گھریلو تشدد کا جو سب سے بڑا جو وجوہات ہیں وہ مفتی صاحب نے بہت کلیئرلی ڈیفائن کی،
ماشاءاللہ.
اور بیسیکلی ہمارے پاس جو مریض پیشنٹ آتے ہیں جن کی یہ ہسٹری ہوتی ہے کہ گھریلو تشدد ہو، یا بچے ہمارے پاس آتے ہیں جو اپنے کسی بھی مطلب ذہنی امراض میں شکار ہوتے ہیں اور نافرمان ہوتے ہیں والدین کے، یا فیملی آتی ہے، ہسبینڈ اینڈ وائف کپل آتا ہے، وہ کہتا ہے ایک دوسرے کو کسی قسم کا تشدد کر کے وہ ٹریٹمنٹ کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں. اس میں سب سے پہلا ایشو یہ ہوتا ہے کہ ان کی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے، یعنی وہ اس چیز کو سمجھیں کہ جو چیز ہم نے کی ہے وہ غلط ہے. کیونکہ جب تک ان کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، اس وقت تک وہ چیز کو کرتے رہیں گے، اور ان کے سائڈ افیکٹ یا ان کا جو نیگیٹو امپیکٹ فیملی پر ہوتا ہے، بچوں پر ہوتا ہے، یا ان کی جو بچوں کی جو گروتھ ہوتی ہے اس پر ہوتا ہے، وہ ان کو مطلب کسی طریقے سے ان کے ذہن میں بٹھانی پڑتی ہے. کہ اگر آپ کا اب سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے بچپن میں بھی ہمارے ماں باپ لڑتے تھے،
جی
پہلے بھی ایسے ہوتا تھا، ایسا کچھ نہیں ہوتا اس زمانے میں نا، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے. جتنی بھی ریسرچ ہے یا جتنے بھی مقالات اس کے اوپر لکھے گئے ہیں، اس میں یہی ہے کہ جو بچہ بچپن میں جو دیکھتا ہے وہی آگے چل کر اس کی طبیعت کا حصہ بن جاتا ہے. اگر ہم بچے کو چیختے رہیں گے، جیسے مفتی صاحب نے بڑا زبردست مثال دی ہے، جو بچے پر چیختے رہیں گے تو بچہ بڑا ہو کر چیختا رہے گا. جب بچے کو ماریں گے تو بچہ سمجھے گا کہ مارنا از اے پارٹ آف دا لائف، اور اس طریقے وہ اس کو نارمل وے سمجھتا ہے، سمجھنے کا اور سمجھانے کا. پہلی بات یہ کاؤنسلنگ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے یہ ہے کہ اسے کاؤنسلنگ کی جائے. جو بھی شخص گھریلو تشدد کرتا ہے اس کے ساتھ بیٹھنا چاہیے وہ ڈاکٹر، کوئی قابل شخص یا اس کے اپنی فیملی کا کوئی قابل خاندان کا بڑا ہو یا کوئی ڈاکٹر ہو جو سائیکولوجیکلی جو سائیکولوجسٹ ہو، اور وہ اس کو یہ چیز کا سمجھائے کہ جو آپ کر رہے ہو وہ صحیح نہیں ہے. جو آپ کا جو سارا پروگرام ہوا نا، یہ پوری کاؤنسلنگ تھی. آپ نے دین اسلام سے، شریعت سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، صحابہ کرام کے سارے واقعات سے یہ چیز سے بتائی. اگر آنیسٹلی اگر یہ اس کو سنا دیا جائے تو شاید وہ گھریلو تشدد کو چھوڑ دے، کیونکہ یہ جتنے خوبصورت انداز سے یہ بات ہوئی نا، یہ اگر یہی اس کو جو گھریلو تشدد کرتا ہے اس کو سنا دیا جائے تو انشاءاللہ وہ چھوڑ دے گا. مگر پرابلم یہ ہے کہ اس کو اس چیز پر آماد، کہ کس طرح وہ یہ ساری چیزیں سنے اور سمجھے.
آپ کو کاؤنسلنگ بول ڈاکٹر صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو گھریلو تشدد ہے اس کا ایک سبب شکوک اور وہم، شک کرنا، یہ بھی گویا کہ، اور اس کے معاملے میں پھر ایک جو بیجا غیرت کا جو مظاہرہ ہوتا ہے، یہ بھی گایا کہ ایک انسان کے اندر اگر اس طرح کی کوئی طبیعت ہوتی ہے تو وہ بھی اپنے گھر والوں پر، وہ اپنی بیوی پر اس طرح کے تشدد کر گزرتا ہے، یا بیوی کو شکی مزاج کی ہوتی ہے تو وہ شوہر کے اوپر اتنے شک کرتی ہے کہ وہ گھر کا سکون برباد ہو جاتا ہے، اور وہ چک 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 کرتی رہتی ہے اور شوہر کو ذہنی اذیت دیتی رہتی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ طبیعت بھی جو انسان کی ہوتی ہے وہ بھی گھریلو تشدد کا ایک بنیادی سبب بنتا ہے؟
یہ بھی دراصل ایک طرح کی ذہنی بیماری ہے نا.
اچھا، ذہنی بیماری، ٹھیک.
جو ایک سائیکیٹرسٹ سائیکولوجسٹ کے ساتھ بیٹھے گا، وہ اس کو سمجھائے گا، ٹریٹمنٹ کرے گا، اور اس کے لیے کچھ دوائیاں بھی ہوتی ہیں جو ایگریسو بیہیویئر کے لیے کبھی کبھی ہم پیشنٹس کو دیتے ہیں تاکہ وہ ان کا وہ ایگریسو بیہیویئر کنٹرول ہو سکے. مگر وہی بات ہے نا کہ عمل وہی کرے گا جو چاہے گا کہ میری چیزیں صحیح ہوں، جس کے اندر یہ بات ہو کہ یہ چیز پہلے اس چیز کو مانے کہ میرے اندر یہ ایک بری عادت ہے تشدد کرنے کی، یہ نیگیٹیوٹی، نیگیٹو سوچ کی. چھوڑے گا وہی جو اس چیز کو برا جانے گا
اور ریئلائز تو کرے گا میں جو کر رہا ہوں وہ غلط ہے. یعنی جس کو غلطی کا ہی پتا نہیں ہو وہ معافی کیا مانگے گا؟ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے غلطی کی نہیں ہے، کس چیز کی معافی مانگو؟ تو جب تک کہ ایک شخص کو اس کی غلطی کا احساس نہ دلایا جائے اور اس کو یہ بات مکمل طور پر اس کے ذہن نشین نہ کی جائے کہ آپ یہاں مسٹیک کر رہے ہیں یا آپ غلط کر رہے ہیں، آپ کا یہ ایٹیٹیوڈ، آپ کا یہ رویہ، آپ کا یہ انداز آپ کے گھر کو اور آپ کی دنیا کو اور آپ کی آخرت کو دونوں کو برباد کر سکتا ہے، تو جب تک وہ چیز وہ ریلائز نہیں کرے گا. جیسے بھائی بہنوں کے ساتھ عموماً زبان کے ذریعے یا ہاتھ کے ذریعے تشدد کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، ان کو مینٹلی ٹارچنگ کرتے رہتے ہیں. بہنیں بھائیوں کو مینٹلی ٹارچنگ کرتی رہتی ہیں بعض اوقات. بھابھی اپنی وہ کیا کہتے ہیں نندوں کو ذہنی ٹارچنگ کرتی رہتی ہیں. بھابھی اور یہ بھابھی نند کو، نند بھابھی کو، یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں. تو جب تک یہ ریئلائز نہ ہو جائے, ساس کو ریئلائز ہی نہیں ہے, ساس کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ میں بہو کے ساتھ غلط کر رہی ہوں اور میں مطلب کہ ایک اپنے انداز سے میں اس کو ذہنی تشدد کا شکار کر رہی ہوں اور میں اس کو اس بات پر ابھار رہی ہوں کہ یہ خودکشی کر لے. ایون کہ یہاں تک مطلب کہ انسان کو سامنے والے کو اس قدر ذہنی اذیت دی جاتی ہے کہ اس کے پاس سوا اس کے کوئی آپشن نہیں ہوتا بعض اوقات بدقسمتی سے کہ وہ خودکشی کر لیتا ہے اور وہ مطلب کہ حرام موت مرتا ہے. خودکشی حرام ہے, حرام موت ہے, لیکن وہ اس کو اس نیچ میں لا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے. تو جب تک کہ اس کو ریئلائز نہ کیا جائے کہ میں غلط کہ آپ جو کریں غلط ہے, آپ نرم رہیے, پیار سے رہیے, محبت سے رہیے, درگزر کیجئے, صبر کیجئے. تو بہت پیاری بات کی ڈاکٹر صاحب آپ نے کہ فرسٹ تو یہ کہ اس کو یہ ریئلائز کروایا جائے, احساس دلایا جائے کہ آپ مسٹیک کر رہے ہیں, آپ کی یہ غلطی ہے, ماشاءاللہ. سیکنڈ سر,
دوسری عرض یہ ہے کہ میوچل ریسپیکٹ, ہر شخص ہر ہم ہر رشتے کی ایک ریسپیکٹ کریں, چاہے وہ ہمارے والدین ہیں, ہمارے ازواج ہیں, ہماری اولاد ہیں, ہمارے بھائی بہن ہیں, ہر اس کا ایک مرتبہ ہے. ہم مرتبے کو پہچانے اور اس کے مرتبے کے لیول کے حساب سے اس رشتے کو رکھیں, مینٹین رکھیں, تو انشاءاللہ یہ معاملات نہیں ہوں گے. لیکن اگر سب سے چھوٹا بچہ اگر گھر چلانا چاہے تو اس سے ڈیفینیٹلی فیملی میں انتشار ہوگا نا, کہ والد ایک بات کہے گا, بڑا بھائی ایک بات کہے گا, والدہ الگ بات کہے گی. تو جو بھی چیز ہوتی ہے وہ میوچل ریسپیکٹ میں, میوچل انڈرسٹینڈنگ میں, ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بات کر کے, مشورہ کر کے, فیملی آپ مطلب کبھی ایسا ہو کہ فیملی آپ مطلب ماں باپ بیٹے بیٹھ جائیں, بھائی بیٹھ جائیں, جس آپس میں ایک مشورہ کر لیں, کوئی ایسی بات ہے جس پر اختلاف ہے تو اس بات کو بیٹھ کر مشورے کے ساتھ اس کا حل نکالیں. یا اگر گھر کے جیسے گھر میں بچے ہیں, بچوں کی امی ہیں, ان کا کوئی معاملہ ہے تو ہم اس میں بیٹھ کر بات چیت کر کے مشورہ کر کے اس چیز کا حل نکال سکتے ہیں. جو چاہے گا وہ حل نکال لے گا, جس نے چاہنا ہی نہیں ہے اس نے حل نہیں, اس کا حل نہیں نکلے گا.
درست. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ایک شخص جو اس طرح ذہنی اذیت کا شکار ہے, ذہنی ٹارچنگ کا شکار ہے, کیا یہ بات ہے کہ اگر وہ مسکرانا اختیار کرے تو یہ مسکرانا اس کی اس کیفیت میں کسی قسم کی میڈیکلی پوائنٹ آف ویو پر حدیث موجود ہے, میں انشاءاللہ بیان کروں گا, لیکن کیونکہ چلے آپ یہ اگر حدیثوں کے مطابق بھی دیکھیں تو مسکرانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیکلی پوائنٹ آف ویو پر بھی اگر آدمی مسکرانے کی عادت پیدا کرے, تبسم اپنے چہرے پر رکھے, تو یہ بھی اس کے مزاج میں نرمی اور بردباری پیدا کرے گا؟
آپ صحیح فرما رہے ہیں, اگر اس کی طبیعت وہ اگر مسکراتا چہرہ رکھے, لوگوں سے ملنسار ہو جائے, لوگوں کو محبت دے, تو لوگ اس کو محبت دیں گے, اس کے قریب آئیں گے. پر اگر وہ ہر وقت موڈ آف رکھے, سلام دعا بھی نہ رکھے, کسی کو پانی کا گلاس نہ پوچھے, تو ڈیفینیٹلی لوگ اس کے قریب نہیں آئیں گے. تو ایسا وہ جب وہ چاہے گا تو ہوگا نا,
تو جی
کہ یہ میری غلطی ہے, یہ فالٹ میرے اندر ہے.
اچھا اب میرے چہرے
صحیح کرنا,
تو میرے مدید کے ناظرین آپ چاہتے ہیں, آپ چاہتے تو ہوں گے, چاہتے تو ہوں گے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, ماشاءاللہ سلسلے میں ہمارے شامل رہیے اور دعائے مغفرت سے نوازے رہیے گا. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے مدید کے ناظرین, چاہتے نہیں چاہتے, آپ نہیں چاہتے تو چاہ لیجیے, گھر امن کا گہوارا بنے, آپ پرسکون رہیں, آپ گھر میں آئیں تو ایک مسکراتی ہوئی بیوی, مسکراتے ہوئے بچے آپ کا استقبال کر رہے ہوں, یقیناً آپ چاہتے ہوں گے, یقیناً اسلامی بہنیں چاہتی ہوں گی کہ جب گھر میں بچوں کے ابو آئیں تو ایک خوشحال ایک اچھا ماحول ہو. تو آپ بھی شکایتوں کی عادتیں بالا طاق رکھتی ہے, نرم رہیے. آتے ہی شکایتوں کی بوچھار مت کر دیجئے. اب میں بولوں گا کہ وہ دھوپ میں جلتا ہوا آیا ہے, کاروبار صحیح نہیں تھا, کچھ انبن ہو گئی ہے سیٹ سے دوستوں سے, تو موڈ صحیح نہیں ہوتا, تو آپ بولو گی لے خالی اس کا تھوڑی کو موڈ خراب ہوتا ہے. ہمارا موڈ خراب نہیں ہوتا, ہم پورا دن بچوں کی چک 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 نہیں سنتی. اب اگر یہ مزاج رکھنا ہے کہ جناب یہ خراب ہے تو میں بھی کون سا مطلب یہ ہوں, تو پھر کچھ نہیں ہونا. ایک دوسرے کی رسپیکٹ, ایک دوسرے کو خوش رکھنے کی کوشش کریں گے. ہم خود ایسے بن جائیں نا کہ ہم سے جو ملے وہ خوش ہو جائے, مطلب ہم سے جو ملے اس کو, مطلب بے پھول بنو جسے خوشبو آئے. میں کانٹا کیوں بنو جو چبھے, یہ تو باپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نا. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے جب بھی دیکھا, مسکرا کر دیکھا. بخاری شریف کی روایت, حدیث پاک میں اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کر تیرا مسکرانا بھی تیرے لیے صدقہ ہے. حکمت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اے میرے پیارے بیٹے, تمہارا چہرہ ہمیشہ کھلا رہنا چاہیے اور تمہیں ہمیشہ پاکیزہ بات کرنی چاہیے, پھر تم لوگوں کے نزدیک انہیں انعامات اور عطیات دینے سے کہیں زیادہ محبوب ہو جاؤ گے. یا آپ یہ دیکھیے میرے پیارے میٹھے سمجھے, جس کی محبت دل میں گھر کر جاتی ہے نا, اس کی نیکی کی دعوت کافی مؤثر ثابت ہوتی ہے. محبت دل میں گھر کرنی چاہیے. اگر محبت آپ پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے نا, کہ محبت ہو جائے آپ سے, واقعی اگر آپ سے کسی کو, جس کو بھی کسی سے محبت ہوتی ہے, تو کوئی بھی اپنے محبوب کا دل دکھاتا نہیں ہے, محبوب کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور محبوب کی ناراضگی سے وہ خوف زدہ رہتا ہے. تو سب سے پہلے ہم اپنی محبت کسی کے دل میں پیدا کریں, اور اس کے لیے چہرہ کھلا اور گفتگو پاکیزہ ہونی چاہیے. مزید سعید بن عبید تائی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, تمام لوگوں کے ساتھ مسکراتے چہرے کے ساتھ ملو, اگر تم ان سے مسکرا کر ملو گے تو محبت کے ایسے پھول چنو گے جو بہت پاکیزہ اور خوش ذائقہ ہیں. کہتے ہیں کہ لوگوں کی محبت اور توجہ حاصل کرنے کے چند مواقع ہوتے ہیں جن سے بیدار مغز فائدہ اٹھاتے ہیں. میں نے امیر علیہ سنت سے کچھ اس طرح کے مدنی پھول میں نے فرماتے سنا کہ مجھے جب بھی کسی کے دل میں داخل ہونے کا جو راستہ نظر آیا, میں راستے کے ذریعے دل میں داخل ہو گیا. جب دل میں بندہ داخل ہو جائے تو پھر کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے. ہمارے گھر میں یہ سب سے بڑا پرابلم ہے. ارے کمپرومائز کے ساتھ گھر کب تک چلائیں گے آپ؟ ماں باپ اولاد سے کمپرومائز کریں, اولاد ماں باپ سے کمپرومائز کریں, شوہر بیوی سے کمپرومائز کریں, بیوی شوہر سے کمپرومائز کریں, رشتہ داری آپس میں جو گھر میں ایک ساتھ فیملی رہتی ہے, یہ ایک دوسرے سے صرف کمپرومائز کریں, ایک دوسرے کو برداشت کریں, اور ایک دوسرے بھائی کیا کریں, قربانی دینی پڑتی ہے, رہنا پڑتا ہے. بھائی کیوں قربانی دینی پڑتی ہے؟ ٹھیک ہے قربانی دیں, ہر ایک کا مزاج جدا ہے, میں بھی مانتا ہوں جدا ہے, ڈیفینیٹلی جدا ہوتا ہے, سگے بھائی بہن ہوتے ہیں ان کا مزاج جدا ہوتا ہے, لیکن لڑنا کو حل تو نہیں ہے نا. اب لڑتے رہیں گے تو کیا لڑنا یہ حل ہو جائے گا؟ لڑنا کبھی حل نہیں ہوتا ان چیزوں کا, تو لڑائی نہ کریں, محبت سے رہیں, پیار سے رہیں, مسکراتے رہیں. حضرت حبیب بن عبید ثابت رحمت اللہ تعالی نے فرماتے, آدمی کے اخلاق حسنہ میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اپنے ساتھی سے توجہ کے ساتھ گفتگو کرے. اب جب آپ سے کوئی بات کر رہا تھا, آپ اس کی توجہ کے ساتھ اس کی بات سنیے, ادھر ادھر دیکھ کر بات سنیں گے, سنی انسنی کریں گے تو کیسے کام. یہ تو چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے نا, آپ نے دیکھو چھوٹا سا بچہ, دو تین سال کا بچہ ہو, آپ سے کوئی بات کرنا چاہے, وہ بھی چاہتا ہے کہ آپ اس کی طرف توجہ کریں, وہ بھی کہے گا ابو ابو امی امی امی. اب آپ توجہ نہ دیں مگر اس کی رٹ ختم نہیں ہوگی, جب تک آپ اس کی بات توجہ سے سن نہیں لوگے بچے کو قرار نصیب نہیں ہوتا. آپ تو بڑے ہیں یار, اس کو کیسے قرار ملے گا؟ بچے کا بھی دل دکھ جاتا ہے کہ جب ماں باپ اس کی بات پر توجہ نہیں دیتے, ہے یا نہیں؟ آپ بتائیے گھر کے اندر کیا ایسا نہیں ہوتا. تو برائے کرم پوری توجہ کے ساتھ اسلامی بھائیوں کے ساتھ رہیے، اپنے گھر میں بھی توجہ کے ساتھ رہیے. ایک اور بزرگ فرماتے ہیں، تم جو بھی نیک اور اچھا کام کرو گے وہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک تم مسکراتے چہرے والے اور عمدہ اخلاق اور عمدہ طریقے کے مالک نہ بن جاؤ. تو مسکراتا چہرہ رکھنے کی پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں عادت رکھیے، گھر میں اس طرح کا مزاج اختیار کیجئے کہ آپ مسکراتے رہیں، آپ کھل کھلاتے رہیں. اس سے پہلے کہ میں مزید بدری پھول بیان کروں، آئیے کچھ میرے مدری چل کے ناظرین کی کالز لے لیتے ہیں.
حاجی صاحب یہ بتا دیں کہ گھر میں لڑائی جھگڑے بڑھنے میں اگر گھر کے باہر کے لوگوں کا تعلق ہو تو پھر ان کو کیسے سمجھائیں؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
باب المدینہ کراچی سے. میرا سوال یہ ہے کہ گھریلو تشدد کیا کوئی اسلامی موضوع ہے؟ یہ تو ہم اخبارات اور رسائل میں پڑھتے ہیں.
مولانا صاحب میری بیوی میکے میں بیٹھی ہے، جب میں لینے جاتا ہوں اس کے گھر والے تشدد کرتے ہیں، اس طرح کرنا کیسا؟
صاحب گھریلو تشدد کیا اسلامی موضوع ہے؟ باہر کے آدمی اگر گھریلو تشدد پہ انوالو تو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ باہر کا آدمی گھریلو معاملات میں انوالو ہوا کیسے؟ آپ نے کسی باہر کے آدمی کو گھر کی باتیں بتائیں؟ کیا باہر کے آدمی کو آپ نے گھر کے میٹر میں انوالو کیا؟ تب جا کر شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی باہر کا آدمی آپ کے گھریلو معاملات میں انوالو ہوا ہو نا. تو باہر کے آدمی کو کبھی بھی گھر میں انوالو نہیں. پچھلے دنوں ہم نے ایک سلسلہ کیا تھا اندر کی باتیں، وہ یاد کیجیے وہ سلسلہ. گھر کی باتیں کبھی باہر نہیں کی جاتی، گھر کے معاملات گھر ہی میں سلجھائے جاتے ہیں. ہم نے لاسٹ پچھلا سلسلہ کیا تھا جس میں کیسز لے کر کورٹ میں جاتے ہیں، میاں بیوی کے معاملات ہوتے ہیں، گھر میں نپٹائیں. بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو گھر ہی میں آپس میں پیار اور محبت کے ساتھ یا گھر کے دو بڑوں کو انوالو کر کے نپٹائے جا سکتے ہیں. تو گھر کے باہر والے کو انوالو ہونے نہ دیا کرے کبھی بھی نہیں. تو وہ جب انوالو ہی نہیں ہوگا، آپ گھر کی بات باہر کریں گے نہیں تو گھر باہر کا آدمی انوالو کیسے ہوگا؟ اور ہو تو پیار محبت سمجھا دیجئے کہ یار ہمارے اندرونی معاملات ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو دیکھ لیں گے، اگر اللہ نہ کرے ضرورت پڑی تو بات کر لی جائے گی. ٹھیک ہے. دوسرا گھریلو تشدد کیا اسلامی موضوع ہے؟ یعنی ابھی مفتی صاحب اتنی دیر سے گھریلو تشدد کو کیسے قابو کیا جائے اس کے بارے میں بتا رہے تھے. اور گھر میں رہنا کیسے ہے، عورت کے ساتھ برتاؤ کیا ہونا چاہیے، بچوں کے ساتھ برتاؤ کیا ہونا چاہیے، ماں باپ کے ساتھ برتاؤ کیا ہونا چاہیے، علم، برداشت، صلہ رحمی، یہ جو گھر کے اندر جو سب سے بنیادی چیزیں ہیں، تو یہ تو پیورلی اسلامی ٹاپک تو ہے. یہ آپ اخبارات پہ کیوں دیکھتے سنتے ہیں اور یہ کیوں پتہ چلتا ہے کہ اسلامی طرز زندگی، چونکہ اب ہمارے گھروں میں بہت کم رہ گیا، میں نہیں کہتا سارے گھروں میں نہیں ہے، لیکن کیا ہے کیا نہیں آپ میری بات زیادہ خوبی جانتے ہیں. تو چونکہ قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ کار یہ بہت کچھ نہ ہونے جیسا رہ گیا گھر کے اندر، نتیجہ ہمارے سامنے کہ اب گھریلو تشدد. اسلام دین، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو کردار ہے، وہ صحابہ کرام علیہ مردوان کا جو انداز ہے، وہ یہ سب اگر ہمیں پتہ چل جائے گھریلو تشدد کیا کچھ نہیں، نتھنگ، کچھ بھی نہیں، سب ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. دم توڑ دے گا گھریلو تشدد. صبر یہ گھریلو تشدد ختم کرتا ہے. صبر نہ ہونا گھریلو تشدد پر ابھارتا ہے. تکبر گھریلو تشدد پر ابھارتا ہے. اطراء میں مسلم کا نہ ہونا گھریلو تشدد پر ابھار رہا ہے. منتقیم المزاج ہونا یہ گھریلو تشدد پر ابھارتا ہے. ظلم کی عادت ہونا یہ گھریلو تشدد پر ابھارتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ یعنی عورت کے معاملے میں تو یہاں تک کہا گیا کہ عورت کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، لیکن آپ کے سامنے ایون کے کان کاٹ دی، ناک کاٹ دی گئے، عورت کی ناک کاٹ دی، عورت کے بال مونڈ دیے، طلاق دینے کے بعد بال مونڈ دیے، عورت نے پیسے مانگے اس کو مار دیا، عورت نے یہ کیا تو اس کے پیٹ پہ چاقو پھیر دیا. آپ خود بتائیے یہ اسلامی ٹاپک نہیں ہے تو کیا ٹاپک ہے؟ ہے اسلامی ٹاپک، پیورلی اسلامک ٹاپک، اسلامک موضوع ہے. اگر گھر ہی امن کا گہوارا نہیں ہے، گھر کا ماحول ہی اچھا نہیں ہے تو پھر رہے گا کیا؟ وہی گھر کے لوگ تو باہر آتے ہیں اور پھر ہمارے سامنے گھر میں مزاج تشدد والا، بس سے بیٹھو تو تشدد، سگنل میں کھڑے رہو تو تشدد، دھکا لگے تو تشدد، اور ٹرین میں بیٹھو تو تشدد، ٹکٹ ملے تو تشدد، یہ ہو تو تشدد، لڑائی جھگڑا تشدد. آج تشدد کہاں نہیں ہے، الا ماشاءاللہ، محلہ محلہ، گلی گلی، ملک ملک، شہر شہر تشدد کا شکار ہے. آپ کے سامنے پیورلی اسلامک ٹاپک ہے یہ، پیورلی اسلامک ٹاپک، اور ہمارے معاشرے کا ناسور ہے یہ تشدد کا مزاج، تشدد کی عادت. دفتر دفاتر میں جائیں تشدد ملے گا آپ کو، کیوں قوت برداشت نہیں ہے نا، ضبط و صبر نہیں ہے، علم نہیں ہے، قرآن و حدیث کے بارے معلومات نہیں ہے. اتفاع ملتی ہی احسن، قرآن پاک واضح طور پر فرماتا ہے سننے والے برائی کو بھلائی سے ڈال، اتفاع ملتی ہی احسن، برائی کو بھلائی سے ڈال. یہاں تو برائی کوئی نہیں بھی کرتا تب بھی اس کے ساتھ برائی کی جا رہی ہے، تو برائی کو بھلائی سے ڈالنے والے کہاں سے لائیں ہم لوگ؟ کوئی برائی کرے تو بھلائی سے ڈالے نا، یا برائی بھی رہی ہیں، بس ایک تشدد کا ذہن ہے، غصہ غصہ قسم نہ مار دے گا، پھاڑ دے گا، یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، کیا حال ہے آپ بتائیے، جلاؤ گھیراؤ، پتھر مار دیا، یہ مار دیا، وہ مار دیا، کپڑے پھاڑ دیے، وہ پھاڑ دیا، سر پھاڑ دیا، واٹ از دس؟ اللہ تعالی ہم سب کو بردبار بنائے، حلم والا بنائے، شریف بنائے، شریف پیور شریف، شرافت والا بنائے. شریف آدمی برداشت کرتا ہے، شریف آدمی ظلم سہتا ہے، شریف آدمی ظلم کرتا نہیں ہے، شریف آدمی زیادتی سہ لیتا ہے، شریف آدمی زیادتی کرتا نہیں ہے، شریف آدمی بعض اوقات مار کھا لیتا ہے، مگر شریف آدمی یوں بلا وجہ جو کسی کو مارتا پیٹتا نہیں ہے. نا دوسری کال سنائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کہ ماننے کے لیے آٹھ اٹھ ہی جاتا ہے، کوشش یہی ہوتی ہے کہ نہ اٹھے مگر ہو جاتا ہے، ایسے موقع پر شیطان سے کیسے بچے؟
لا حول شریف پڑھتا رہے، اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی ایسا ناجائز قسم کے ہاتھ اٹھاتا ہے، ناجائز قسم کی مار مارتا ہے، تو توبہ بھی کرے، اور جس کے ساتھ زیادتی کی، جس کے ساتھ یہ ظلم کیا، اس سے بھی معافی مانگے. جب آپ معافی مانگنا سیکھ جائیں گے نا، چاہے بھلے بچہ ہی کیوں نہ ہو، آپ معافی مانگنا سیکھ جائیے. بچوں کی امی سے ہی معافی مانگیے. اور میں آج امید کرتا ہوں کہ ایک تعداد ہوگی جو شاید ہو سکتا ہے کہ معافیاں مانگ رہی ہو، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے. اور ہو سکتا ہے اللہ کی رحمت ایسی شامل اعلیٰ رہے کہ کئی گھر جو تشدد کا شکار ہوں امن کا گہوارا بن جائیں. ایک کاش، ایک کاش. تو معافی مانگنا اختیار کیجئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قابو دے دے ہمارے اعضا پر، اور خود کو ڈراتا رہے. دوزخ کی کہاں تاب ہے کمزور بدن میں، ہر عز کا سگیا تار لگا کفل مدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں نے یہاں کچھ اسباب لکھے تھے، وہ اسباب بھی چلیں کچھ نہ کچھ بیان کرتا رہوں. ایک تو میں نے پہلے بیان کی کہ شکوک، شبہات، وہم کی ایک طبیعت ہوتی ہے جو بندے کو بیجا غیرت پر ابھارتی ہے، اور وہ شک کرتا ہے، بیوی پر شک کرتا ہے. اور اس میں میں دو تین چیزیں ساتھ بیان کروں گا. پہلے تو یہ بیان کر دوں کہ ایسا شک نہ کرے کہ جو بیوی پر تہمت لگائے اور آپ کو ایک ایسی غیرت پر اکسائے جو غیرت نہیں اور اللہ کو پسند نہیں ہے. جی ہاں، میں احیاء العلوم ہی سے آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک غیرت ایسی ہے جسے اللہ ناپسند فرماتا ہے، اور وہ مرد کا اپنی بیوی پر بغیر کسی شک و شبے کے غیرت کھانا. فرماتے کیونکہ یہ غیرت بدگمانی کے تحت داخل ہے. امام غزالی فرماتے کیونکہ یہ غیرت بدگمانی کے تحت داخل ہے، کوئی قرینہ نہیں ہے، کوئی مطلب کہ ایسا وہ ماحول نہیں ہے، کوئی ایسی واضح دلیل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نارمل خالی خالی غیرت، خالی خالی اپنی بیوی پر شک کرنا، شبہات پیدا کرنا، کھائی نہ کھائی جا کے اس کا موبائل فون چیک کرنا، اس کے ایس ایم ایس چیک کرنا، اس کی کال ٹیپ کرنا، اس کی کال ٹریپ کرنا، اور آنے جانے کے متعلق پوچھتے رہنا، بچوں سے پوچھتے رہنا، امی کہاں گئی تھی، کس سے بات کر رہی تھی، کیا کر رہی تھی، کیا ہو گیا آپ کو؟ محبت کرتے ہیں آپ اپنی بیوی سے؟ ہاں آپ کا جواب شاید ہو سکتا ہے نکلے ہاں محبت کرتے ہیں. پھر شک کہاں سے آیا؟ محبت پہ شک کہاں سے آ گیا؟ محبت کرتے محبت کرے شک نہ کرے. یقین رکھیے کوئی ایسا ماحول نہیں ہے, کوئی ایسی مطلب کیفیت نہیں, اور عموماً نارمل ہی نہیں ہوتا. معاذ اللہ صبح معاذ اللہ کوئی ایسے گھرانے, کوئی ایسا ماڈرن, کوئی ایسی مطلب کہ گھرانہ جو اس میں فواہش بہت عام ہوتی ہے, اور پھر مطلب کہ بیویاں غیر مردوں کے ساتھ تعلقات رکھتی آتی جاتی ہیں, مرد غیر عورتوں کے ساتھ تعلقات رکھتے آتے جاتے ہیں, وہاں کا معاملہ جدا ہوتا ہے. وہاں تو غیرت کھانی کھانی ہے مرد نے کہ میری بیوی غیر مردوں سے ساتھ کیوں تعلق رکھتی, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن یہاں پر یہ جو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک غیرت ایسی ہے جسے اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے, اور وہ مرد کا اپنی بیوی پر بغیر کسی شک و شبے کے غیرت کھانا, کیونکہ یہ غیرت بدگمانی کے تحت داخل ہے, اور بدگمانی سے منع کیا گیا ہے کہ بے شک کوئی گمان گناہ ہوتا ہے. امیر المومنین حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا, اپنی زوجہ پر اتنی زیادہ غیرت بھی مت کھاؤ کہ تمہاری وجہ سے اسے برائی کی تہمت لگائی جائے. یہ مدنی پھول جو اب بیان کیے نا, اسے نوٹ کریں. تو صرف اس طرح مطلب نہ ہو کہ شک و شبے کی بنیاد پر آپ ایک دوسرے کو مارے پیٹیں, لڑائی جھگڑا کریں, اور گھر کا امن سکون برباد کریں. اب دوسری طرف آتا ہوں. بعض عورتیں ہماری دعوت اسلامی کے ماحول میں اسلامی بہن ہم کہتے ہیں, اب چونکہ یہ بے پردگی اور اس طرح کی اس طرح چیزیں کیا ان کو بولوں میں, اب یہ کیا کرتی ہیں کہ گھر کے اندر دیور کے ساتھ, جیٹھ کے ساتھ, اور شوہر کے دوستوں کے ساتھ ان کا رویہ اتنا غیر مناسب ہوتا ہے, اتنا غیر اخلاقی ہوتا ہے, اور اتنی فریشپ ہوتی ہے کہ پھر مرد کے دل و دماغ کے اندر طرح طرح کے وسوسے آتے ہیں, طرح طرح کے وسوسے آتے ہیں. پھر شوہر کے سامنے بیٹھ کے کسی غیر مرد کی تعریفیں کرنا, اس کی خوبیاں بیان کرنا, یا مرد اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کسی غیر عورت کے متعلق خوبیاں بیان کرے, اس کا کسی غیر عورت کے ساتھ, اجنبی عورتوں کے ساتھ گھر میں مطلب اس طرح, جیسے کہ بچوں کی خالہ جو ہوتی ہیں, نارملی تو بچ کو سالی بولتے ہیں لیکن یہ لفظ اتنا یہ پسند نہیں آتا, بچوں کی خالہ ہوتی ہے اور اس طرح خاندان کی لڑکیاں ہوتی ہیں, اس کے ساتھ ایسا فری ہو جانا, تو خواہ نہ خواہ پھر بچوں کی امی کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کی پھر وہ چیز پیدا ہوتی ہے, چچڑاپن پیدا ہوتا ہے. تو ایسی کیفیت نہ بنائیے نا کہ جس سے مطلب کہ گھر کا ایسا ماحول بنے. اب یہ گاؤں دیہات گوٹھوں پتہ نہیں کہاں کیا کیا ہوتا ہوگا, اتنے بڑے بڑے گھر ہوتے ہوں گے اور اس میں مطلب کہ وہ سارا آنا جانا سلسلہ رہتا ہوگا, تو دودھ والا ہے, سبزی والا ہے, چوکی دار ہے, ڈرائیور ہے, ان سب کے ساتھ اتنی ریزرو رہے اسلامی بہن, اتنی محتاط رہے اسلامی بہن کہ وہ مطلب کہ اس معاملے میں مرد کو ایسا نہ ہو کہ وہ وسوسوں کا شکار ہو جائے نا. تو اپنے اندر اس طرح کی چیزیں پیدا کیجئے. میں آپ کو حدیث سناتا ہوں. ایک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شہزادی کونین, دیکھیں یہ بات ذہن نشین کر لیجئے, پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی کونین بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے استفسار فرمایا, عورت کے لیے کون سی چیز بہتر ہے؟ عرض کی, نہ تو عورت غیر مردوں کو دیکھے اور نہ ہی غیر مرد اسے دیکھے. آپ نے ان کے اس جواب کو پسند فرمایا. تو یہ غور طلب چیزیں ہیں کہ غیر مردوں سے خود کو بچا کر رکھے, مرد غیر عورتوں سے خود کو بچا کر رکھے. جب بچے یہ ساری چیزیں دیکھیں گے, آپس میں پیار اور محبت کا انداز دیکھیں گے, تو ان شاء اللہ تعالیٰ امید ہے کہ یہ گھریلو تشدد سے بچیں گے. اسی طرح ملازمہ جو گھر میں ہوتی ہیں, جو کام والیاں آتی ہیں, ان کے ساتھ مرد کو کیا ضرورت ہے بے تکلف ہونے کی, بے پردگی کرنے کی. پھر وہ طرح طرح کی باتیں کرے گی, وہ گھر میں بعض وقت اللہ نہ کرے لڑائی جھگڑا تشدد کا باعث بنے گی, پھر اس کے اوپر غصہ آئے گا تو اس کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو جائے گی. گھر میں اس طرح مرد ملازم ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ عورتوں کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے. تو ایسے حالات اور کیفیات سے بھی تو بچے نا کہ جس کی وجہ سے ایسا ہو. سوشل ویب سائٹس کے ذریعے بہت سارے مسائل ہیں کہ وہ سوشل ویب سائٹس کے ذریعے غیر مردوں سے اور غیر مردوں کی غیر عورتوں سے وہ چیٹنگ ہو جاتی ہے نیٹ کے ذریعے، پھر وہ توجہ بٹتی ہے. اب آپ بتائیے گھر کا ماحول کیسا عجیب ہو گیا. میں نے پہلے بھی آپ کو اس معاملے میں عرض کی تھی، پلیز سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ موبائل فون لے لیجئے، موبائل فون کا ماحول دیکھ لیجئے. اب سارے موبائل فون لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، نہ بیوی کے پاس شوہر کے لیے ٹائم ہے، نہ شوہر کے پاس بیوی کے لیے ٹائم ہے، نہ بچوں کی امی کے پاس بچوں کے ابو کے لیے، نہ بچوں کے ابو کے پاس بچوں کی امی کے لیے ٹائم ہے، نہ بچوں کے پاس ماں باپ کے لیے ٹائم ہے، نہ ماں باپ کے پاس بچوں کے لیے ٹائم ہے. جو ٹائم تھا وہ موبائل فون نے لے لیا. یعنی آپ دنیا بھر سے کٹ کر گھر میں آ کر بیٹھ گئے، آپ کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، اس کے اندر 200 کانٹیکٹ ہیں، ان 200 آدمیوں کو دعوت ہے جب چاہے میرے موبائل کا دروازہ بجائیں، ٹھک 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 ٹھک، جب چاہیں ٹھک 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 بجا دیں، اور میں بالکل بیٹھا ہوا ہوں انتظار کر رہا ہوں آپ کب بجاتے ہیں. بالکل بجائیے، بات ہو رہی ہے، چور بیوی کو کوئی دو باتیں سمجھا رہا ہے، اور فوراً ٹھک 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 ٹھک، اب وہ فون اٹھا لے گی، اٹھائے گی تو اب اس کو لگے گا کہ یار میری بات کی کوئی اہمیت ہے یا نہیں ہے. جب وہ فون لے کر ایک طرف چلا جائے گا تو وہ یہ گھر کا ماحول عجیب ہو جاتا ہے. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، امید کرتا ہوں کہ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے، کیا یہ ماحول نہیں آج آپ کے گھر کا؟ تو یہ صحیح، ان تمام چیزوں سے بچیے. اللہ نے چاہا تو گھر کا ماحول مدینہ مدینہ ہو جائے گا، اور گھریلو تشدد سے امید ہے کہ نجات بھی نصیب ہوگی. آئیے عوامی تاثرات ایک بار پھر دیکھتے ہیں کہ عوام کیا کہتی ہے، عام شہری گھریلو تشدد کے بارے میں کیا کہتے ہیں.
یہ سارا دار و مدار ہے تعلیم اور تربیت پر. جیسی تربیت ہوگی ویسے ہی بچہ پرورش پائے گا. بچہ دیکھتا ہے ماں باپ کو کس طرح، ماں باپ لڑ رہے ہیں آپس میں، کیسے رہ رہے ہیں، محبت میں رہ رہے ہیں یا لڑ رہے ہیں، جیسا بچہ دیکھتا ہے وہی کیچ کرتا ہے، وہی چیز اس کے ذہن میں پرورش پاتی ہے، اور وہی بچہ بڑا ہو کے ویسے ہی بنتا ہے. تو اصل چیز ساری یہی ہے کہ گھر کا جیسا ماحول ہوگا نا ویسے ہی بچہ پرورش پاتا ہے. ہاں، میڈیا میں جب انسان بچہ دیکھتا ہے فلمیں، ڈرامے اور ایسے ڈرامے جس میں لڑائی جھگڑے یہ وہ بھی چیزیں بچہ کیچ کرتا ہے، اس طرح کرتے کرتے وہ اس کا مائنڈ ایسا ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ وہ پھر بڑے ہونے کے بعد پھر وہ یہی کرتا ہے، یعنی لڑائی مار، ماں باپ سے بدتمیزی، بیوی سے یہ جھگڑے، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں لوگوں کے، باپ جو ہے بچے کو صحیح پیسے نہیں دے رہا، خرچہ نہیں دے رہا یا یہ نہیں ہے، تو وہ اس کے پاس کو تو بچے کو اب خرچہ چاہیے سب، جیسے بچہ جوان ہوتا ہے تو اس کو خرچہ چاہیے، تو اب وہ خرچہ نہیں مل رہا، تو اب وہ اس کے جو ہے مینٹلی طور پہ اس کی اسلامی تربیت تو کری گئی نہیں کی گئی، تو وہ کیا کرے گا، وہ گالیاں ہی دے گا جو سنا ہے اس نے ٹی وی میں، ڈراموں میں جو لوگوں سے، وہی کرے گا بدتمیزی. میری نظر میں یہی ہے کہ سارا جو چکر ہے ماحول کا اور بڑوں کا، جیسے بڑے کرتے ہیں وہی بچہ کیچ کرتا ہے، ویسے ہی بچہ بڑا ہوتا ہے ویسے ہی وہ بنتا ہے.
یہ کہ شوہر کو چاہیے کہ بیوی کا خیال کرے، اور بیوی کو چاہیے شوہر کا خیال کرے، اس کا احترام کرے، اس سے مطلب زیادہ الجھنے کی کوشش نہ کرے، اس کا ٹائم ٹیبل پہ کھانے پینے کا وہ کرے، تو ظاہر لڑائی جھگڑے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ظاہر جب اس کو پورا خیال نہیں کرا جائے گا تو پھر تو لڑائی جھگڑے تو وہاں ہونے ہی نہیں.
جو کر رہے ہیں وہ بہت غلط کر رہے ہیں. ماں باپ ایسی چیز اللہ پاک نے بنائی ہے، ان کی اگر نہ بات مانی جائے تو غلط چیز ہے. اس کا ظاہر بات ہے، جو ماں باپ میں بولو نا، ماں باپ ایسی ہستی، اگر چاہے ماں باپ 10 بچوں کو پال سکتے ہیں، 10 بچے ماں باپ کو نہیں پال سکتے. انسان کو اپنے پہ یہ ہوتا ہے، کچھ غلطی ہوتی ہے، دیکھیں اگر شوہر سے غلطی ہو رہی ہے یا بیوی سے غلطی ہو رہی ہے، دونوں کو بیٹھ کر سولو کرنی چاہیے.
یہ جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ شعور نہیں ہوتا ان لوگوں میں کہ بھائی کس سے کس طرح ٹریٹ کرنا ہے. اگر لوگ پیرنٹس کے اندر یہ شعور پیدا ہو جائیں کہ بچوں کو کس طرح تربیت دینا ہے، اگر دین کے اسلام سے، اگر اسلام کی تعلیمات سے مطابق چلیں، تو اس طرح میں نہیں لگتا ہے کوئی مسئلہ ہوگا. مگر بچوں کو بھی چاہیے کہ ان کو دین کی طرف ڈالیں. آج کل اس چیز کا اویئرنیس نہیں ہے لوگوں کے اندر، لوگ چاہ رہے ہیں کہ بس انگریزوں کی طرف فالو کر لیں، تو وہ وہاں کے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس کو بھی کچھ بول نہیں سکتے، نہ پیرنٹس بچوں کو کچھ بول سکتے ہیں.
اولاد سر نافرمانی ہے، اوپر سے دوسری بات یہ کہ جب سے کیبل وغیرہ اور یہ آج کل فلمیں مول اس طرح آیا ہوا ہے، تو مطلب یہ کہ اولاد ماں باپ کو کچھ سمجھتے نہیں، آج کل کے دور میں کچھ بھی نہیں سمجھتی. یا تو پھر یہ کہ ان کے پاس اگر دولت ہو، جب تک ماں باپ کو پال لو ہوتے ہو، دولت ختم تو اس کے بعد ماں باپ کو نہیں پہچانتے.
ساس بہو کا جھگڑا، اب ان کے روز مجھے فون آتے ہیں، میں ان کو بیچاروں کو سمجھاتا کہ ایسے نہیں ایسے کر لو، ایسے نہیں ایسے کر لو، نہیں سمجھ میں آتی تھی. حال کیا ہوا، اینڈ کیا ہوا، علیحدگی اختیار ہو گئی. پھر میں نے جب، کیونکہ حضرت صاحب کے الحمدللہ مرید ہیں، الحمدللہ دعوت اسلامی کا ماحول ملا ہوا ہے، میں گیا، میں نے جا کے اپنے سمجھایا، ان کے بیٹوں کو سمجھایا، میں نے کہا اس سے نااتفاقیاں بڑھیں گی آپ کی اور کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ شادی کو ان کی ایک سال بھی نہیں ہوا تھا. اتنا پھڈا اتنا ہوا کہ ایک انتہا ہو گئی. یعنی کہ کامیاب ترین وار. اب اس کی مین وجہ کیا ہے؟ مین جڑ نماز سے دوری، دین سے دوری، مدنی ماحول سے دوری. آدمی یہ سب چیزیں کر لے میرے حساب سے کچھ بھی نہیں، ان کے سب مسئلے حل ہو جاتے ہیں.
برداشت کی وجہ سے، جس انسان میں برداشت نہ ہونا اسی کی وجہ سے لڑائی جھگڑے وغیرہ ہوتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان جب نماز نہیں پڑھتا ہے، دین سے ہٹ جاتا ہے نا، اسی میں غفلت کے اوپر آ جاتا ہے. اور اسی میں جو ہے نا ہر چیز کے اوپر میں تو گھر پہ جا کر کے بچوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے وغیرہ، کیونکہ اس گھر سے، جس گھر سے دین ہٹ جائے نا، اسی گھر میں جو ہے نا شیطان جو ہے نا مسلط ہوتا ہے. اور جب شیطان اس جگہ میں داخل ہوتے تو اسی وجہ سے لڑائی جھگڑے وغیرہ ہو جاتے ہیں. پھر ہر چیز کے اوپر، ہر چھوٹے موٹے بات کے اوپر تو میں ہوتے ہیں. فی الحال سب لوگوں کا ابھی ذہن میں کیا ہے؟ پیسہ 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 پیسہ. لیکن حل کچھ بھی نہیں ہے. مین چیز جو یہ ہے کہ دین نکلا ہوا ہے. دین ہو تو سب کچھ صحیح ہوگا، دین نہ ہو تو کچھ بھی صحیح نہیں ہوگا. سارے مسئلے مسائل اسی طرح رہے گا.
مس انڈرسٹینڈنگ ہے کچھ لوگوں کی کہ رشتوں کو نہیں سمجھ رہے ہیں، احساس نہیں رہا، سمجھ رہے ہیں کم ظرفی ہے. ایسا نہیں ہونا. وجہ یہ ہے کہ بہیسی کا عالم ہے، ہم لوگ لگے ہوئے ہیں صرف پیسے مال دولت میں. اس چیز کو ہم بھول گئے کہ آج ابھی اللہ پاک نے پیدا کی ہے، جو ہمارے گلے میں سانس ہے یہ جس دن رک گئی اس دن ہمیں چار آدمی اٹھا کر دفنا کر آ جائیں گے. ہم نے پھر باقی اس زندگی میں کیا کیا؟ ہم اس چیز کو سوچ ہی نہیں رہے.
آج کل کا جو میڈیا ہے اس نے بہت خرابی پیدا کی ہوئی ہے. آج کل جو موبائل اور یہ میڈیا نے، اس نے بہت خرابی پیدا کی ہوئی. جیسے کہ میڈیا میں بہت سی ایسی اب جو نازیبا حرکات ہوتی ہیں، وہ والدین کے ساتھ بیٹھ کے بچہ جب دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہی چیز جب والدین کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے تو والدین کو وہی چیز بری لگتی ہے. کم عقلی ہے، نا سمجھی ہے جو وہ اولاد پہ تشدد کرتے ہیں. کیونکہ اولاد کو اگر آپ مارتے ہو تو وہ اور بگڑتا ہے. اولاد پہ کبھی بھی ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے، ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے. کیونکہ اولاد پہ اگر آپ ہاتھ اٹھاتے ہو تو وہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ پھر بولتا ہے اب جب پٹنا ہی ہے تو مجھے مار کھانی ہے، تو اب پھر سارے کام کر ہی دیتا ہوں، مار ہی تو کھانی ہوگی اس کے بعد. تو یہ وجہ ہے جو اولاد ماں باپ کی نافرمان اٹھ رہی ہے.
ساری بات ہوتی ہے تعلیم کی اور علم کی. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے اولاد کے ساتھ ناجائز کرتے ہیں، مارتے پیٹتے ہیں، لیکن ایک حد تک مارا جاتا ہے. کسی نے آپ کے بیٹے کے بارے میں کچھ کہہ دیا اور آپ نے اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا، کہنے کا مقصد بھائی آپ کا بیٹا مدرسے نہیں جاتا ہے، کہیں اور نکل جاتا ہے، تو پہلے تو بھائی اس کے والد کو تصدیق کرنا چاہیے کہ سچ بات ہے کہ جھوٹ ہے. پہلے اس کو دیکھے کہ وہ جا بھی رہا ہے مدرسے کہ نہیں جا رہا ہے. ایسا تھوڑی کہ آپ کسی کی بھی بات میں آپ نے یقین کیا اور اپنی اولاد کو مارنا شروع کر دیا. اب آپ نے اس کو مارا تو صحیح، لیکن اس کی نظر میں بہت فرق آ گیا. اب وہ یہ کہہ رہا کہ یار میں تو مدرسے گیا تھا لیکن مجھے مارا کیوں. اب پھر جب آپ کو پتا چلے گا کہ نہیں یار یہ تو مدرسے گیا تھا، اور پھر آپ کو افسوس ہوگا. لیکن وہاں پہ دلوں کا فرق آ جائے گا بیٹا اور باپ کا.
گھر میں نااتفاقی کا ایک ریزن تو یہ بھی ہے کہ جو پیٹ میں جا رہے وہ حلال نہیں ہے، الٹے سیدھے طریقوں سے جو ہے نا وہ کاروبار کرتے ہیں. غلط جب جائے گا تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ پھر غلط طریقے سے باہر آئے گا. اولاد بھی نافرمان ہے. جب ہم اپنے ماں باپ کی نہیں مانیں گے تو ہماری اولاد کہاں سے ہماری مانے گی؟ وہ تو ہمیں دیکھ ہی رہی ہے نا پیچھے کہ یار یہ اپنے ماں باپ کے کچھ نہیں کرتے تو ہم کیوں کریں. اور پھر دور چینج ہوتا جا رہا ہے. وہ پہلے کا دور الگ تھا، اب کا دور الگ ہے. دوسری بات یہ کہ گھر کے اندر کوئی ماحول نہیں ہے. صبح بچہ اٹھتا تو ٹی وی کھول دیتا، وہ جو وہاں وہ دیکھ رہا ہے وہی چیز وہ سامنے آ رہی ہے.
بھائی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، ڈیری سے آپس میں ہوتا ہے کہ میں نے اس نے یہ نہیں کیا، اس نے وہ نہیں کیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، یہ کام نہیں کیا، وہ کام نہیں کیا. اسی طرح سے وہ چھوٹی بڑھ جاتی ہے. پھر بڑھتے بڑھتے وہ لیڈیز اپنے ہسبینڈ کو بول لیتی ہیں، وہ بس وہ بات بڑھا کے بتاتی رہتی ہیں، اسی طرح پھٹے ہو جاتے ہیں. بس وہ مر جاتے ہیں، اپنی بیوی کی سمجھ سن کے گھر پہ آ جاتے ہیں، لڑائی شروع ہو جاتی ہے.
ساری باتوں کا ایک ہی نچوڑ ہے، جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے، دین سے دور رہیں گے، دنیا داری میں ہر وقت الجھے رہیں گے تو ہم دنیاوی ماحول کو دیکھتے ہوئے دنیائی عمل کریں گے. جب دین سے دور رہیں گے ہم تو ظاہر سی بات ہے جب ہم نماز نہیں پڑھیں گے، اللہ کے احکامات کو نہیں مانیں گے، تو ہم اس طرح کے شیطان کے وسوسوں میں ہی گھرے رہیں گے اور شیطان ہمیں ورکلاتا رہے گا اور ہم وہی دنیاوی کام کرتے رہیں گے.
ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کی ہر بات سے ہر ایک کا اتفاق ہو، ہمارا اتفاق ہو یا آپ کا اتفاق، لیکن یہ ایک پبلک ویوز ہیں، عام عوام، عام شہری آپ کو اپنے جذبات اور احساسات بتا رہے ہیں, لیکن آپ غور کیجئے کہ ایک بات بڑی نمایاں طور پر سامنے آئی کہ دین سے دوری ہے, سنتوں بھرے ماحول سے دوری ہے, اسلام اور شریعت کی باتوں سے دوری ہے, گھر کے ماحول مدنی ماحول نہیں رہے. اب دین سے دوری کیسے ختم ہو, سنتوں بھرا ماحول کیسے ملے؟ ظاہر ہے یہ ایک سوال ہے. تو یہ بھی ہمارے جن اسلامی بھائیوں نے اپنے تاثرات جذبات دیے یہ جو مدنی چینل پر ہیں, آپ سب غور کیجئے کہ ظاہر ہے کہ جب ایک شخص اپنے اندر ایک مذہبی ماحول پیدا کرنا چاہتا ہے, اپنے آپ کو سنتوں کا پیکر بنانا چاہتا ہے, اپنے گھر کو سنتوں اور دین کے راستے پر چلانا چاہتا ہے, اس کے کچھ مطلب آداب ہیں, اس کے کچھ تقاضے ہیں, اپنے آپ کو سنتوں سے مزین کرے, اللہ تعالیٰ توفیق دے, ایک مٹھی داڑھی اپنے چہرے پر سجائے, کہ داڑھی منڈانا حرام اور ایک مٹھی سے گھٹانا بھی حرام ہے, شریعت کے پابند بنے نا, اور داڑھی والے کی معاشرے میں عزت ہے, لوگ اس کو قدر اور عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں. اور آپ کہیں گے یہ داڑھی رکھتے تو لوگ باتیں کرتے ہیں, یہ داڑھی کی قدر و اہمیت ہے کہ جب کوئی داڑھی رکھنے والا غیر اخلاقی حرکت کرتا ہے تو اس کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں, تو اس میں داڑھی کی اہمیت نہیں ہے. بالکل داڑھی کی, لوگ داڑھی کی داڑھی شریف کو لوگ اہمیت دیتے ہیں, کیا داڑھی شریف ہے تو کیا, اب آپ بولو گے یہ چھوڑ نہیں سکتا اس لیے داڑھی شریف نہیں رکھتا, تو آپ داڑھی ترک کریں گے یا بری عادتیں ترک کریں گے؟ داڑھی ایک مٹھی ترک کرنا خود ایک بری عادت ہے, تو یہ ایک ہے. اللہ توفیق دے, سر پر امامہ شریف کا تاج سجائیے, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سخت سنت ہے. اسلامی بہنیں اپنے آپ کو شرعی پردے میں لائیں, اپنے آپ کو نمازی بنائیں, جیسا بھی آپ نے سنا کہ نمازی بن جائیں تو بہت کچھ درست ہو جائے گا, یقیناً اس پہ کسی کو شک نہیں ہے, لیکن نماز پڑھنے والے کی اپنی نماز درست ہے یا نہیں ہے یہ ایک سوال ہے نا. تو اس کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کیجیے. آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کی طبیعت میں, آپ کے مزاج کے اندر نیکی پرہیزگاری تقوی پیدا ہو, علم صبر بردباری پیدا ہو, قوت برداشت پیدا ہو, نرمی پیدا ہو, درگزر پیدا ہو, ایک دوسرے کے حقوق سمجھنے کا جذبہ پیدا ہو, احترام مسلم کا جذبہ پیدا ہو, جب یہ سارے جذبے پیدا کرنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک نیکی کے راستے پہ لانا چاہتے ہیں اور آپ معاشرے میں بھی مثبت تبدیلی لانا چاہتے ہیں, دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کیجیے. بالکل قافلوں میں سفر کیجئے, آپ ایک بار سفر کر کے دیکھیے, آپ کو اندازہ ہوگا. آپ دعوت اسلامی کی ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کیجئے, آپ دیکھتے نہیں ہیں مدنی چینل کے ذریعے جو کچھ آپ کو بتایا اور ہمیں بتایا جا رہا ہے, یہ دعوت اسلامی کا ماحول نہیں تو کیا ہے؟ یہ ماحول ہی تو جو ساری باتیں ہمیں ہمارے ذہنوں میں اتاری گئی ہیں اور ہم آج مدنی چینل کے ذریعے اس کو خود عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں, مدنی ماحول کی برکت ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے امیر علیہ سنت کو سلامت رکھے, یہ ان کے مدنی مذاکروں کی, ان کے مدنی پھولوں کی, کہ صحبت کی برکت ہے, نو ڈاؤٹ, کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے اس جو میں کچھ عرض کر رہا ہوں. اور ہمارے اسلامی بھائیوں نے باقاعدہ اس کی آپ کو دعوت دی ہے, جو آپ کو عام اسلامی بھائیوں کے ہم نے تاثرات بتائیں, اور یہ چینج تبدیلی لانے کے لیے ڈیفینیٹلی بیمار آدمی کو دوا دی جائے گی نا, تو جب طبیعتیں ہماری درست نہیں, یعنی مزاج درست نہیں ہے, یہ بخار نہیں ہے, سر کا درد نہیں ہے, یہ ہماری عادتوں کی خرابی ہے, ہمارے اس مزاج کی خرابی ہے جس کو درست کرنا ہے, اور وہ اچھے ماحول سے ہوگا, اچھی صحبت سے ہوگا, راہ خدا عز و جل میں سفر کرنے سے ہوگا, درست نماز پڑھنے سے ہوگا, درست قرآن کی تلاوت کرنے سے ہوگا, گانے باجے فلمیں ڈرامے اور اس طرح کی واہیات و بےہدا اور غیر شرعی چیزوں کو ترک کرنے سے ہوگا کہ یہ نہ دیکھیں. آپ مدنی چینل میں کیا کمی ہے؟ ہاں آپ بولے ہم کو عورتیں دکھانی ہیں, مدنی چینل نہیں دکھا سکتا, آپ بولے ہم کو میوزک سننا ہے, مدنی چینل نہیں سنا سکتا, الحمدللہ, کیونکہ یہ اسلامک چینل ہے, اور اسلام جس چیز کی اجازت نہیں دیتا وہ مدنی چینل کیسے دکھا سکتا آپ کو؟ اللہ ہمیں اور آپ کو محفوظ فرمائے, الحمدللہ عز و جل, اللہ ہمارے مدنی چینل کو نظر بس سے بچائے, آپ دعا کرتے رہیے. اور ماشاء اللہ دیکھیے کس انداز سے دعوت اسلامی کا یہ مدنی چینل ہمارے گھروں میں آ کر ہمیں تشدد سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے. آئیے مزید آپ کو کچھ فیگرز اور جو اعداد و شمار ہیں اور کچھ اس طرح کی خبریں وہ بتاتا ہوں.
دیبال پور گھریلو جھگڑے پر بیوی پر تشدد, ناک کاٹ دی, بجلی کے جھٹکے لگائے, بیوی کی ناک کاٹنے کے الزام میں پولیس اہلکار گرفتار. بہاولپور صفاق شوہر نے بیوی کی ناک کاٹ دی, भाभी और उसके भांजे की नाक काट दी गई। डेरा गाजी खान रिश्ते से इनकार पर लड़के ने बहन के ससुर की नाक काट दी। बच्चों पर तशद्दुद 2012 में 1113 बच्चे कत्ल, 582 अगवा और 6444 तशद्दुद का निशाना बने। खवातीन पर तशद्दुद के वाकयात 2013 के इब्तदाई 4 माह में 444 खवातीन तशद्दुद का शिकार हुईं। 2012 में खवातीन पर तशद्दुद के 7516 वाकयात दर्ज हुए। 2000 खवातीन तशद्दुद में कत्ल कर दी गईं। 2011 में ये तादाद 8000 के लगभग थी। 2010 में ये तादाद 8500 थी। 2009 में 2519 मुकदमात दर्ज हुए। 2008 में 2300 मुकदमात दर्ज हुए। 2007 में 1096 मुकदमात दर्ज हुए।
अल्लाह 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 अल्लाह, कितनी अजीब और गरीब किस्म के ये आदाद व शुमार हैं। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको इन आदाद व शुमार जो हुए हैं इसे इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमाएं। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक कत्ल की जाने वाली तमाम ख्वातीन में से 38% अपने वालिदैन के हाथों कत्ल की जाती है। ये यकीनन इस्लाम और दीन की तालीमा से दूरी का नतीजा है। ये हाल है हमारा। कॉल्स गालिबन ठीक ठाक होंगी, चंद कॉल्स दे दीजिए फिर मैं अपने सिलसिले को इख्तिताम की तरफ लेके
जाऊं।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाही व बरकातहू।
मेरा नाम नदीम है और मेरा ताल्लुक कराची के इलाके औरंगी टाउन से है। मेरा सवाल ये है कि ये जो औरतों पर तेजाब डालते हैं ऐसा क्यों होता है, जवाब इरशाद फरमा दें। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मजीद
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
देखा शुरू के बारे में अर्ज, ये बाप माँ पर तशद्दुद करता है, क्या बेटे को बीच में बोलना चाहिए, रहनुमाई फरमा दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
हाजी साहब के बारगाह में सवाल है कि घर में नौकरानी वगैरह काम पे रखते हैं, उसके साथ बदसुलूकी के साथ पेश आने के बारे में मदनी फूल इरशाद फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میرا نام محمد اظہر باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ حاجی صاحب یہ بتائیے کہ مارنا پیٹنا یا تشدد وغیرہ کرنا، یہ بھی کہ مارنا پیٹنا اور مثلا کہ یہ کیا تشدد میں آتا ہے؟ جزاک اللہ خیرا۔
یہ جو سوالات ہیں، آمین، تیزاب جو بھی ڈالتے ہیں یہ زبردست ظلم ہے اور یہ ایک جاہلیت ہے، اور کس کو کیا کہیں گے، جاہلیت ہے کہ تیزاب تو بالکل ایک آگ کی طرح جیسے کہ انسان کو جھلسا دیتا ہے، تو یہ جاہلیت ہے، ظلم ہے اور دین سے دوری ہے۔ بیجا غصے کی عادت ہے جس کی وجہ سے یہ اس طرح کی عجیب و غریب حرکت کرتے ہیں۔ اب دعوت اسلامی کا مدنی کام بڑھا دیں، انشاءاللہ سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ ماں باپ پر تشدد یا باپ ماں پر تشدد کرے، اس سب سے بیٹا کیا کرے؟ خاموش رہے، بلکہ حقیقت یہ کہ یہ ہٹ جائے وہاں سے۔ پچھلے دنوں امیر سنت نے بھی اس معاملے میں مدنی پھول دیے تھے، ورنہ یہ عموماً کسی کی سائیڈ لینے بیٹھے گا اور کیا ہو جائے گا۔ کام والی سے بدسلوکی، ظاہر ہے کہ کسی بھی مسلمان سے بلا اجازت شرعی بدسلوکی کو بالکل منع کیا جائے گا، اور بلا اجازت شرعی کسی کی دل آزاری حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرے، احترام مسلم سامنے ہوگا انشاءاللہ اس کا نہیں آئے گا۔ باقی رہا مارنا پیٹنا، یہ تشدد ہے، ان تمام چیزوں سے ہمیں شریعت مطہرہ نے روکا ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ نرمی پیار اور محبت سے رہنے کا فرمایا ہے۔ یہ تشدد ہی ہے، مارتے پیٹتے ہیں، ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، بلکہ اسلام اور شریعت کیا سمجھاتی ہے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ حدیث پاک میں ہے، کسی شخص کے لیے حلال نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو خوف زدہ کرے، ایک اور روایت میں یہ بھی حصہ ہے، کسی مسلمان یا مومن کے لیے جائز نہیں کہ کسی مسلمان کو ڈرائے۔ ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ مسلمان کو مت ڈرایا کرو، کیونکہ مسلمان کو ڈرانا یہ ظلم عظیم ہے۔ حدیث پاک میں جو کسی مسلمان کو ڈرائے تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے اس سے قیامت کے دن کی گھبراہٹوں سے محفوظ نہ کرے۔ حدیث شریف میں جس شخص نے کسی مسلمان کی طرف ایسی نظر سے دیکھا جس سے ناحق اسے خوف زدہ کر دیا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے روز خوف میں مبتلا فرمائے گا۔ تو آپ غور کیجئے کہ دین اور اسلام ہمیں کس طرح محبت پیار سے رہنے کا درس دیتا ہے، دیکھنے کے حوالے سے، مارنے کے حوالے سے، ڈانٹنے کے حوالے سے، زبان کے حوالے سے، ہر حوالے سے ہماری تربیت کی گئی ہے۔ بس دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، گھر میں فیضان سرنگ کا درس شروع کر دیجئے، میں یقین دلاؤں مدنی چینل شروع کر دیجئے۔ اب یقین مانیے انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر سے ظلم و تشدد کے ساتھ ساتھ، بے دمنی کے ساتھ ساتھ بے برکتی بھی رب نے چاہتا دور ہوگی اور برکتوں کا نزول ہوگا۔ گناہوں سے گھر کو دور رکھیے، اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہین نبی جی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی، مسجد اور تحریک جاری رہے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ۔